وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
میرے مرشد نے فرمایا کہ آملہ ہوتا ہے آملہ، سب جانتے ہیں. تو فرمایا کہ جو آملہ تازہ تازہ ہرا ہرا تازہ، اس کو حکیم لوگ لے جاتے ہیں، اس کو حلوائی لے جاتا ہے حلوائی، اور اپنی کڑھائی میں ڈال کر شیرے میں ملا کر اس کا مربع تیار کرتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو اب مرتبان میں سجا کر، چاندی کا ورق لگا کر مرتبان میں سجاتا ہے، سجانے کے برتن میں. پھر اطباء اور حکما اس کو لکھتے ہیں دل کی قوت کے لیے. یہ دل کی قوت کے کام آتا ہے کہ بڑے بڑے علماء اور وزرا یہ اس کو کھاتے ہیں. حکیم ان کو لکھتا ہے کہ اس کو گرم پانی میں گرم پانی کر کے اور اس کے ساتھ کھاؤ، تو یہ تمہارے دل کو فائدہ اور قوت پہنچائے گا. تو فرمایا کہ جو اب یہ آملہ تھا جس نے اپنے آپ کو ہرا ہرا اور تازہ حلوائی کے سامنے پیش کر دیا، تو حلوائی نے اس کو کڑھائی میں رکھ کر اور آگ جلائی اور مجاہدے میں تیار کیا، مجاہدہ دیا اس کو. جب مجاہدے سے گزر گیا گرمی سے اور شیرے میں بنا کر گرمی برداشت کر لی، مجاہدے کی گرمی کو برداشت کر لیا، تو پھر اس کے بعد شیرے میں اور میٹھا میٹھا مزیدار. اب وہی بڑے بڑے حکما وزرا بادشاہ مفتی اعظم اس کو کھا رہے ہیں اور اس سے اپنے دل کو قوت پہنچا رہے ہیں. یہ دل کی طاقت کے کام آتا ہے. ایک بزرگ مرغا کھا رہے تھے، مرغا دیکھو اس سے نہ کھیلو ایسے، اور داڑھی کو جو ہے نا دیکھو اس کو اندر مت دباؤ، اس کو باہر نکالو، کیونکہ داڑھی کا اندر دبانا بھی حرام ہے، ایسے داڑھی کو دبانا یہ حرام ہے، ایسے اس کو باہر نکالے. اس کے بعد تیار کرے، یہ بہت اچھی صحیح ہے نا، اس کو اندر نہ دبائے، داڑھی کو باہر نکالے، کیونکہ جس طرح داڑھی کاٹنا حرام اور ایک مٹھی سے چھوٹی کم کرنا حرام، اسی طرح سے داڑھی کو ایسے چڑھانا، اس کو داڑھی چڑھانا بولتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، لہذا اس کو داڑھی کو ایسے رکھ. اچھی لگتی ہے نہیں لگتی؟ تیری کب بڑھے گی، کھینچو. تو وہ مرغا کھا رہے تھے، تو ایک شخص نے دل میں سوچا یہ ملاؤں کو دیکھو، یہ تو بس مرغے ہی اڑاتے ہیں، ان کا کام مرغے اڑانا ہے. دل میں اس کے یہ حقارت آئی. اچھا دیکھو مونچھوں کا مسئلہ ہے کہ مونچھیں اس کو چھوٹی کریں، لیکن کینچی سے چھوٹی کریں، اس طرح نہ لگائے اس کو. اس طرح لگانا یہ علماء نے اس کو منع کیا، اس طرح سے چھوٹی نہ کرے بلکہ کینچی سے چھوٹا کرے، کینچی سے کتر کے. اور اب تو جدید دو مشینیں آتی ہیں، مشینیں آتی نا تو تیار، एक मशीन का नाम है ट्रिमर और एक मशीन होती है शेवर। एक मशीन होती है ट्रिमर, एक मशीन होती है शेवर, दो किस्म की मिलती ना। तो ट्रिम करने वाला जो ना छोटी छोटी करता है कैंची की तरह से, और दूसरी जो शेवर है वो ब्लेड की तरह उस तरह से काटता है। लिहाजा अगर मशीन इस्तेमाल करे तो ट्रिम वाली मशीन इस्तेमाल करे ताकि वो कैंची की तरह से काटे, और शेवर वाली मशीन वो ब्लेड की तरह से काटती है, उससे न करे बल्कि कैंची इस्तेमाल करे या ट्रिमर मशीन इस्तेमाल करे। मैं खुद भी वही इस्तेमाल करता हूं। सही है, तो अब खरीद लेना। तो अब उसने सोचा कि दिल में कि साहब ये बुजुर्गों को देखो मुर्गे बहुत उड़ाते हैं, दिल में हाई। उसके बाद वो शेख थे, अल्लाह वाले थे, आलिम थे, तकरीर फरमाई, चार घंटे तकरीर की, चार घंटे। और तकरीर के दौरान फरमाया कि देखो लोग एतराज करते हैं कि मुल्ला, उस शख्स ने कहा नहीं था, सब दिल में सोचा था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी बात को उन पर जाहिर कर दिया। इसको कहते हैं कश्फ, और ये बुजुर्गों के इख्तियार में नहीं है, ये अल्लाह वालों के इख्तियार में नहीं है। अल्लाह जिसको चाहता, अल्लाह जब चाहता है वो दे देता है, ये अल्लाह ही करता है, ये बुजुर्गों की अपनी चीज नहीं है। ये अकीदा के कश्फ होता है, ये अपनी चीज नहीं है, बल्कि अल्लाह जब चाहता है वो जाहिर कर देता है, इतला अल्लाह करा देता है। लेकिन ये कश्फ का होना कोई कमाल नहीं है, कश्फ का होना ये कोई कमाल नहीं है। क्योंकि देखो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब हाजिरी लगाई परिंदों की तो हुदहुद गायब था, हुदहुद। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, जब आए तो कहा कि बहुत नाराज हुए कि मैं इसको या तो ज़िबा कर दूंगा, ज़िबा कर दूंगा इसको, और ये निकाल देंगे। तो जब वो आया तो पूछा कि तू कहां था, उसने कहा मैं ऐसी खबर लाया हूं जिसकी आपको खबर नहीं है। नबी को कह रहा है, नबी को कह रहा है कि जो मैं ऐसी खबर लाया हूं कि जिसकी आपको खबर नहीं है। हुदूद कह रहा है, यानी तख्ते मुल्क, तख्ते सबा की, और वो यमन का मुल्क जहां पर एक मलका जो है, मलका थी, औरत मलका थी, और उसकी खबर लाया हूं। तो पता चला कि देखो हुदहुद वो एक परिंदा होकर नबी को कह रहा है कि मैं वो जानता हूं जो आप नहीं जानते। तो क्या इससे हुदहुद की अफजलियत साबित होती है? हुदहुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से फजीलत में आ गया। तो देखो जमीन के नीचे गटर लाइन में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जहां, और ऐसी चीजें घुस भी जाती हैं कि जहां हमारे अब्बा जान नहीं घुस सकते, लेकिन छछुंदर घुस जाती है और वहां की खबर मिल जाती है। तो क्या जमीन पे घुसना कोई कमाल है? जमीन की खबर होना कोई कमाल है? कमाल क्या है? कमाल है कि शरीयत पे, सुन्नत पे अमल करें और गुनाह से बचे, ये कमाल है। हवा में तो उड़ रहे लेकिन मौका बेमौका पजामा खोल देता है, मौका बेमौका, यानी हलाल की ना हराम की तमीज नहीं, ये कोई कमाल नहीं। हवा में चाहे उड़े, अब तो जहाज भी हवा में उड़ता है, मक्खी भी हवा में उड़ती है। अगर यही कमाल होता तो मक्खी से बैत हो जाए, और अगर पानी में चलना कमाल है तो तिनका भी पानी पे तैरता है, उससे बैत हो जाए। तो ये चीजें कमाल नहीं है। गर हवा में उड़ता हो रात दिन, गर हवा में उड़ता हो रात दिन, तरके सुन्नत जो करे शैतान गिन, वो शैतान है। तो उन बुजुर्ग, अरे खान साहब छोड़ना उनको, लोग तो आएंगे जाएंगे, कोई मरता कोई जीता ही रहा, कोई मरता कोई जीता ही रहा, इश्क अपना काम करता ही रहा। दादा इश्क की अदा दिखाओ, इधर देखो मत देखो इधर उधर किसी को। हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक मजलिस के अंदर हजरत जुनेद बगदादी हो, हजरत ख्वाजा हसन बसरी हो, शाह सुल्तान इब्राहिम इब्ने अदम हो, सुल्तान निजामुद्दीन औलिया हो, बायजीद बुस्तामी हो रहमतुल्लाह अलैहि मजमाइन, और बड़े बड़े बुजुर्ग हो, लेकिन उसी मजलिस में हमारे हाजी साहब हो, तो फरमाते हैं कि मैं किसी को निगाह उठा के भी ना देखूंगा, बस अपने हाजी को देखूंगा। क्यों? क्योंकि हमने तो हाजी साहब से दूध पिया है, हमने तो अपने हाजी साहब से दूध पिया है, उन बुजुर्गों का इकराम करना यह हाजी साहब के जिम्मे है। हमने तो जिस माँ का दूध पिया है हमें तो उस माँ से मतलब है, और बाकी नानी, नानी की नानी की नानी की नानी की नानी, ये अम्मा जाने, अपनी नानी को अम्मा, अपनी अम्मा को जाने, हम तो अपनी अम्मा को देखेंगे। लिहाजा जिससे रूहानी तरबियत पाए बस उसी को देखे, और जो अपने शेख की से निगाह उठाकर कहीं और देखे तो इसका मतलब ये بے وفا ہے، بے وفا ہے جو اپنی ماں کو نہیں دوسری دیکھتا ہے کہ میری ماں تو کالی ہے، چلو کوئی گوری والی دیکھو اس کو، یہ کیا ہے؟ اپنی ماں کو دیکھے بس، اب جیسی بھی ہے دودھ تو اسی نے پلایا، جسمانی حیات اسی سے ملی، صحت اسی سے ملی، بس اب اپنی ماں کو دیکھے۔ تو اپنا شیخ یہی ہے کہ شیخ تربیت کرتا نا، اب اس میں کوئی ولایت کا وہ نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا ولی اللہ ہے صاحب ہم اس کو کیوں نہ دیکھیں، یہ چھوٹا ہے تو، ارے بھائی وہ بڑا ولی اللہ ہے لیکن اپنے شیخ جس نے دودھ پلایا ہے اسی کو دیکھے گا۔ اب اگر کوئی کسان کا بچہ ہے تو کسان کی بیوی اپنی ماں کا دودھ پیا، اب وہ ایک جہاتن ہے، بیچاری کو اردو بھی نہیں آتی، بولنا بھی نہیں آتا، اب وہ کہے کہ نہیں ہم تو صدر مملکت صاحبہ کی بیوی، صدر مملکت صاحب کی بیوی، یعنی صدر مملکت صاحبہ، خاتون اول، ان کو کہتے ہیں خاتون اول، تو ہم خاتون اول کے گود میں بیٹھیں گے، تو چاہے وہ کتنے ہی حسین ہو دوسرے لیکن اپنی ماں اپنی ماں ہوتی ہے۔ میرے شیخ فرماتے کہ ایک دفعہ ہم بیت اللہ میں گئے، حرم شریف میں ایک بچہ اپنی ماں سے بچھڑ گیا، بچہ اپنی ماں سے بچھڑ گیا، اب ساری اس ادھر ساری دنیا کی عورتیں ہوتی ہیں، تو مصر کی عورتیں، اردن کی عورتیں، سعودی عرب کی، پاکستان کی، ہندوستان کی، شام کی، سب عورتوں نے اس کو اٹھایا، بچہ ماں کی جدائی میں رو رہا تھا، تو اٹھایا لیکن اس نے خاموش نہیں ہو کے دیا، ادھر ہی بیٹھو، ٹارگیٹ پہ بیٹھو۔ ساری ماؤں نے وہ بچے کو اٹھایا لیکن بچہ روتا رہا، تب وہ قریب اس کے روتے روتے بے ہوش ہو جائے، اس نے وہ بچے شورتی نے بچے کو اٹھا کر اوپر کیا تو اس کی ماں آئی، جو کالی کلوٹی سوڈانی، موٹے موٹے ہونٹ، موٹی موٹی ناک اور پسینے میں، بس اس بچے کو اس نے گود میں اٹھایا اور بچے نے سینے پہ سر رکھا اور سو گیا، اور سو گیا۔ تو پتا چلا کہ اپنی ماں ہوتی ہے، چاہے پسینے میں ہو، گندی کیسی کالی ہو، لیکن جس کا دودھ پیتا ہے ماں ماں ہوتی ہے۔ تب فرمایا کہ آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، ان کے کرم نے گود میں لے کے سلا دیا، آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، ان کے کرم نے گود میں لے کے سلا دیا۔ لہذا ساری دنیا کے حسین بس، سب کوئی کتنا ہی حسن ہو، ہمارا واسطہ ان سے نہیں ہے، ان کو نہ دیکھیں بس اپنا، اور کتنا ہی کوئی بڑی بڑی اللہ ولی اللہ، کتنا ہی زبردست شیخ ہو، لیکن اپنا شیخ جیسا بھی ہے، چھوٹا موٹا جیسا صحیح، فائدہ اسی سے پہنچے گا، ملے گا اسی سے۔ اسی کو فرماتے ہیں میرے شیخ کہ دیکھو ایک بڑے دروازہ، بہت بڑا دروازہ ہے، اس پر لائن لگی ہوئی ہے اور سب کو اس کی مدد کر رہے ہیں، امداد ہو رہی ہے۔ اب دیکھا کہ ایک دوست آیا، آئیے جناب ادھر ہی آ جائیے، ماشاء اللہ، ندیم بھائی آ رہے ہیں، آپ ان کو جانتے، اور وہ دوسرے کو بھی جانتے، وہ ایک اور وہ آپ کے وہ آئے نہیں ابھی دوسرے ساتھی، وہ بھی آ رہے ہیں، طاہر آپ کا نام کیا ہے؟ تو طاہر ان کا نام ہے۔ ایک دروازہ ہے بہت بڑا، بہت بڑا دروازہ ہے، اس میں لائن لگی ہوئی اور سب کو وہ تقسیم کر رہا ہے روپیہ، ہزار، سو سو روپیہ، پانچ پانچ سو، ہزار روپیہ دے رہا ہے۔ اب ایک آدمی آیا تو اس نے تقسیم کرنے والے نے دیکھا کہ یہ تو میرا دوست ہے، جاننے والا ہے، اس کو اشارہ کیا، دوسری طرف بلایا۔ اب وہاں پر ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے، چھوٹی سی کھڑکی، دیکھو تم ایسے بیٹھو، وہ پیچھے نہ چھپے، پیچھے وہ اپنی منڈی کچھ ایسے رکھو، تھوڑا اور آگے ہو، آگے ہو جاؤ تاکہ وہ ہمارے ساتھی چھپے نہیں، آپ اور آگے ہو جائیں۔ تو چھوٹی کھڑکی کی طرف اشارہ کیا، چھوٹی کھڑکی میں بلایا اور اس کو ایک ہزار ہزار کی گڈی نکالی، پورا ایک لاکھ روپیہ دے دیا، کہا جاؤ جلدی سے چھپا کے اس کو چلے جاؤ، جلدی سے چھپا کے چلے جاؤ۔ تب میرے شیخ نے فرمایا کہ دروازوں کو مت ناپو، یہ مت ناپو کہ میرا شیخ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ولی اللہ ہے، کیا ہے، فرمایا اس کو مت ناپو، ہاں بس اتنا گمان رکھو کہ میرا شیخ پوری دنیا میں، میرا مرشد، میرا استاد پوری دنیا میں۔ ادھر آ جائیے، آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، کوئی تکلف نہ کیجیے، ہاں بس، ماشاء اللہ، جزاک، میرا شیخ ابراہیم بھائی چلے گئے، اچھا آفس گئے، ٹھیک ہے، وہ صبح آتے ہیں برابر برابر آتے ہیں برابر. تو میرا شیخ پوری دنیا میں میری تربیت کے لیے کافی ہے. لہذا اس کا کہیں اور جانا یہ دلیل یہ ہے کہ صاحب ہمارا شیخ ہماری تربیت نہیں کر سکتا. اس لیے کیا عقیدہ کہ میرا شیخ پوری دنیا میں میری تربیت کے لیے کافی ہے. اس لیے اب چاہے چھوٹا ہو بڑا یہ نہ دیکھے, دروازوں سے کچھ نہیں ملتا. اصل میں دروازے کے پیچھے کھڑکی کے پیچھے جو دینے والا ہے وہ دیتا ہے, اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. شیخ تو صرف ذریعہ ہے, صرف ذریعہ ہے, دیتا کچھ نہیں ہے, شیخ کے اختیار میں نہیں ہے. لہذا شیخ کے اختیار میں ہو تو سب سے پہلے تو اپنی اولاد کو دے. لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ اولاد کو بھی جب تک جو مروجہ طریقے سے نہ کرے گی اولاد بھی محروم رہے گی. تو شیخ جو طریقہ ہے وہ یہ, کیونکہ دینے والا اللہ ہے, دینے والا اللہ ہے, لیکن دروازے پر جانا پڑتا ہے. دینے والا اللہ ہے, دروازے پر جانا پڑتا ہے. لیکن گمان یہ رکھے کہ میرا شیخ میرے لیے پوری دنیا میں میری تربیت کے لیے کافی ہے, سب سے اکمل میرا میرے لیے یہی ہے. یہ ادب لکھا ہے بزرگ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بزرگ جو مرغا کھا رہے تھے, تو اس شخص نے دل میں سوچا کہ صاحب یہ تو مرغے کو اڑاتے ہیں, مرغے مرغے کی ٹانگیں کھاتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے چار گھنٹے بیان کیا, چار گھنٹہ, اور بیان کے آخر میں فرمایا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. اس نے اپنے دل میں سوچا تھا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ تو مرغے اڑاتے ہیں. تو فرمایا کہ دیکھو اگر ہم مرغا کھاتے ہیں اور مرغا کھانے سے جو طاقت پیدا ہوتی ہے تو وہ مرغی پہ چڑھ کے استعمال نہیں کرتے, بلکہ اس سے اللہ کی محبت بیان کرتے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں اللہ کی محبت کا بیان کرتے ہیں. اس لیے مرغا کھانے کا حقدار بھی وہی ہے, وہی ہے. یہ نہیں کہ طاقت آئی اور بلوں میں سوراخ کرنے کا شوق پیدا ہوا, بلکہ جو طاقت ہو اس طاقت کو اللہ کی مرضی پہ استعمال کرے, اطاعت اور فرما برداری میں لگائے, گناہ سے بچنے میں لگائے. تو سنا رہا تھا کہ وہ آملہ ہرا ہرا تازہ آملہ, جس نے اپنے آپ کو حلوائی کے حوالے کر دیا اور حلوائی نے اس کو اپنی کڑھائی میں گرم گرم تیل میں ڈالا اور اس کے نیچے آگ جلائی اور مجاہدہ برداشت کیا, پھر شیرے میں ملا کر اس کا مربع تیار ہو گیا, پھر چاندی کا ورق لگا کر مرتبان میں سجا دیا. تو اب وہی آملہ بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے وزراء, بڑے بڑے لوگ کھا رہے ہیں. کس لیے؟ اپنے دل کو طاقت پہنچانے کے لیے, دل کو, کیونکہ حکیم اور اطباء, طبیب, حکیم اور طبیب اسی لیے لکھتے ہیں کہ دل کی قوت کے کام آتا ہے. تو فرمائے کہ جس آملے نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ صاحب میں حاضر ہوں, آپ مجاہدہ سب اٹھانے کے لیے تیار ہوں, آپ میرے ساتھ جو چاہے سلوک کیجیے, تو وہی تھوڑے دن مجاہدہ ہوا, لیکن اس کے بعد اب کیا کہ بڑے بڑے لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں, جس سے دل کی قوت, دل کے اندر قوت اور طاقت آ رہی ہے. اور وہی آملہ جس نے کہا کہ صاحب میں کیوں جو ہے وہ یہ مجھے کیوں لے کر جائے, ادھر بیٹھے اس کے ساتھ. کہا کہ صاحب ہم کیوں مجاہدہ برداشت کریں, ہم کیوں نخرے اٹھائیں اور آگ کی گرمی کو کیوں برداشت کریں اور کڑھائی تیل میں وہ پکائے. تو اس نے اعراض کیا اور کہا کہ ہم نہیں جاتے اس کے ساتھ. لیکن کیا ہوا کہ سورج کی گرمی سے, سورج کی گرمی پڑی اور وہ خشک ہو گیا. اب اس کے بعد جب خشک ہو گیا, اب اس میں وہ دمخم نہیں رہا, پھر بنیا آیا اور جھاڑو پھیرا, بنیا آیا جھاڑو پھیرا اور جھاڑو پھیر کر تمام جو خشک آملے تھے ان کو ایک بوری میں بھرا, بوری میں بھرا, اور پھر اس کے بعد اس کا سفوف تیار کیا, اس کا وجود بھی مٹا دیا, پیس پیس کے بالو کر دیا, اس کو ٹھکائی کی کہ تو نے اعراض کیا اور ٹھکائی کی اس کی اور خوب کوٹا, اس کو کوٹ کوٹ کے پیس پیس کے بالکل اس کو بالو بنا دیا, سفوف بنا دیا, اور پھر اس کو مرتبان میں رکھ لیا. اب وہی آملہ کس کام آ رہا ہے کہ قبض کا آیا کہ صاحب لالا جی مجھے قبض کی شکایت ہے. تو اس نے کہا اچھا یہ لو چٹکی سفوف لو, اب یہ جو ہے سفوف کھاؤ. اب وہی آملہ پخانا ڈھکیلنے کے کام آ رہا ہے, پخانے کو دھکا لگا رہا ہے. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ اے اللہ والے آپ ہمارے ساتھ کیوں کام کیجئے, اب وہی دلوں پر حکومت کر رہے ہیں اور دل کی گندگیوں کو نکال رہے ہیں اور اللہ رسول کی محبت کا باغ لگا رہے ہیں. اور جن لوگوں نے کہا کہ نہیں صاحب ہمیں یہ, ہمیں جس آملے نے انکار کیا کہ نہیں نہیں ہم کیوں کریں, انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ جھاڑو لگا کر اس کو بھرا بورے میں، جھاڑو لگا کر بھرا اور ایک پخانا ڈھکیلنے کے کام آ رہا ہے، اب دھکا دے رہا ہے پخانے کو، یہ اس کا کام ہے. تو کیا جو اعتراض کر، جو اللہ والوں سے کہے اعراض کرے کہ صاحب ہم کیوں ان کے نار نخرے برداشت کریں، تو کیا ہے کہ اس کی زندگی بالکل جانور والی زندگی ہوتی ہے، کسی کام نہیں، اور وہی خود بھی گناہوں میں رہتا ہے اور دوسرے بھی بس گناہوں میں ملوث، ہر وقت بس یہی کام کہ صاحب گندگیوں میں ملوث اور گناہ کی زندگی گزارتا ہے. اور وہی جو اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے اللہ والوں کے سامنے کہ صاحب آپ ہمارے دل کی صفائی کیجئے، ہمارے نفوس کا تزکیہ کیجئے، اور یہی کہے کہ نہیں کچھ اور خواہش میں آپ کے در پہ لایا ہوں، نہیں کچھ اور خواہش میں آپ کے در پہ لایا ہوں، مٹا دیجئے مٹا دیجئے، میں مٹنے ہی کو آیا ہوں. تب کیا ہوگا کہ وہی پھر اس کے دل سے شیخ تھوڑا مجاہدہ بھی کرائے گا، ایسا نہیں تھوڑا مجاہدہ کرائے گا، اور سب سے بڑھ کے یہی مجاہدہ کرائے گا، کہے گا کہ بھائی گناہ سے بچو، گناہ سے بچو، گناہ سے بچنے کا غم اٹھا لو تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا. جو جو گناہ سے بچتا ہے تو شیخ کا کام آسان ہو جاتا ہے، بس کیونکہ دل سے تو غیر اللہ نکل گئے، تمام دل سے غیر اللہ نکال دیے، بس پھر شیخ اس میں اب محبت کی آبیاری اور محبت کی نقش و نگاری کر دیتا ہے، پھر اس کا دل سجا سجا سجایا اور سجا کر بھیج دیتا ہے، پھر اس خود بھی اس کو مزہ آتا ہے اور جو اس کے پاس بیٹھتا ہے وہ بھی مست ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یار یہ عجیب ہے، اس کے پاس بیٹھنے میں عجیب لذت، عجیب گفتگو، اور اخلاق کتنے حسین ہیں اس کے. اور جو اعراض کرتا ہے، شیخ کے پاس آیا لیکن اپنے دل کے اندر بھر کے آیا کہ صاحب ہم بھی کچھ ہیں، ہم بھی کچھ ہیں، اب غیر اللہ کا پانی اس کے دل میں ہے، غیر اللہ کا پانی اس کے دل میں ہے، تو شیخ یا اور پھر کہتا ہے صاحب ٹائم کم ہے، ٹائم کم ہے. اب شیخ نے گرمی تو پہنچائی، شیخ نے گرمی دی، لیکن ابھی پانی خشکی ہوتا کہتا ہے سوری سر آئی ہیو ٹو گو، کہ اب میری مجبوری ہے، اب مجھ کو جانا ہے. تو شیخ نے کہا اچھا بھائی، کہا کہ بھائی ابھی تو تھوڑا سا اور کام باقی تھا، ابھی تو سب پانی ہی خشک ہوا تھا، ابھی ہم نے اندر تو کچھ کام کیا ہی نہیں، بیچ تو اللہ کی محبت کا لگانے نہیں پائے. اس نے کہا صاحب کیا کروں، مجھے بہت ضروری کام ہے. انہوں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، اب چلے گیا. اور اس کے بعد شیخ نے کہا کہ اچھا چلو چلے تو جاؤ، لیکن گناہ سے بچنا، دل میں دوبارہ غیر اللہ کا پانی جمع مت کرنا، کیونکہ ہم نے یہ کیچڑ نکال دیا، ابھی دوبارہ مت جمع کرنا. لیکن وہ پھر گیا، پھر وہی حرام مزے، عورتوں کو دیکھ رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں، لڑکوں کو دیکھ رہے ہیں ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں، غیر اللہ کے سے گناہ کر رہے ہیں، پھر کیا، پھر وہی، پھر بھر کیا ہے. اب شیخ دیکھتا ہے کہ پھر وہی حال ہے، جیسے گیا تھا، جیسے پہلے آیا تھا خالی کر کے بھیجا، پھر واپس وہی آ گیا. اب شیخ پھر محنت کرتا ہے، اب بےچارے کی محنت پھر بڑھ جاتی ہے، اسی طرح زمانہ مدت گزر جاتی ہے. کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس، ہمیں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا. کیا کہتا ہے کہ ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا. اور جو شخص خود مجاہدہ اختیار کر لے، مجاہدے سے گزر کر اپنے دل سے غیر اللہ کو خود ہی نکال دے ہمت کر کے، شیخ کہتا ہے یہاں تو کام سجا بنا بنایا کام ہے، بس وہ اللہ کی محبت کے پھول لگا دیتا ہے، اللہ کی محبت کے بیج ڈالے تھوڑے ہی دن میں، بس اللہ کی محبت کا پانی دیا، ذکر اللہ کا پانی دیا، اور گناہوں کی گرمی سے اس کو بچایا، گناہوں کی گرمی سے اس کو بچایا. اس کے بعد بس وہی پودا جب بڑھتے بڑھتے درخت بن گیا تو خود بھی مست ہو گیا، اور جو اس کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں وہ بھی مست ہو جاتے ہیں، خود اس کو بھی مزہ آتا ہے، پھول بھی اپنی خوشبو سے مست ہوتا ہے، پھول خود بھی اپنی خوشبو سے مست ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ بے ہوش ہو گئے، آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر آپ بے ہوش ہو گئے. اب اس کی تفسیر اور شرح علماء نے عجیب عجیب کی ہے، لیکن تفسیر کرنے میں دونوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، وہ سید الملائکہ ہیں تو یہ سید الانبیاء ہیں. بعض لوگ ایک کی جب فضیلت بیان کرتے ہیں تو دوسرے کو بالکل سائڈ پہ ڈال دیتے ہیں، اسی لیے ہم لوگوں کی ذمہ داری زیادہ ہے. جیسے اگر عیسائیوں سے معاملہ پڑے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں، کیوں صاحب؟ لہذا کوئی ایسی بات کہہ نہیں سکتا جو ان کی شان نبوت کے خلاف ہو، ہمارے لیے ذمہ داری ہے یہ. اور جب اولیاء اللہ کی بات آتی ہے تو جتنے اولیاء اللہ ہیں، اگر کسی کے مزار پر خلاف شریعت کام ہو بھی رہا ہے تو اس ارے علی خان خیریت سے آ گئے آپ؟ اچھا اگر اولیاء اللہ کی مزار پر کوئی خلاف شریعت کام ہو بھی رہا ہے تو اس میں ہمیں اولیاء اللہ کی جو شان ہے ولایت کی اس کا عظمت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. نکیر تو کرے کہ ان کے جس شریعت جو فعل وہاں ہو رہا ہے اس کی نکیر تو کرے, لیکن اولیاء اللہ کی عظمت اور ان کی شان کے خلاف کوئی بات نہ نکلے منہ سے, یہ بھی ہمارا عقیدہ ضروری ہے. لہذا جب اپنے بڑوں کی بات تو کرے, بعض لوگ اپنے بڑوں کی بات کرتے ہیں اپنے شیخ کی اپنے استاد کی تو سارے دنیا کے استادوں کی نفی کر دیتے ہیں کہ سب ہمارا استاد ہے بس باقی سب ایسے ہی ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ دیکھو جس طرح اپنے شیخ کی عظمت کرنا ضروری ہے, اس کو ولی اللہ تسلیم کرنا ضروری ہے, اسی طرح سے دنیا کے جتنے اولیاء اللہ ہیں کسی کی تحقیر نہ کریں. یہاں تک کہ بزرگوں نے مسئلہ لکھا کہ اپنے ولی اپنے شیخ کو دوسرے ولیوں سے دوسرے مشائخ سے بڑھائے نہیں, ایسی بات پیش کرے کہ صاحب ہمارا شیخ تو یہ ہے اور وہ ہے اور یہ. فرمائے کہ یہ نہ کرے, ہاں یہ ضرور کہے, کیا کہے کہ میری تربیت کے لیے میرا شیخ میرے حق میں میرے لیے سب سے بہترین اور مفید ہے اور سب سے نافع ہے میرے حق میں, باقی اولیاء اللہ جو بڑے ہیں ان کی عظمت میرے سر آنکھوں پہ, جو اولیاء اللہ ہیں ان کی عظمت میرے سر آنکھوں پہ, لیکن میرے لیے میرا شیخ مفید ہے. اب اس میں دیکھیے اور تمام اولیاء اللہ کی عظمت باقی رہی, ان کی عظمت کہا کہ ان کا شیخ ان کے لیے میرا شیخ میرے لیے. جیسے کوئی ماں ہے, اب اگر کوئی اپنی ماں کی عظمت بیان کرتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ بھائی میری ماں تو میرے لیے ہے اور تیری ماں تیرے لیے, میری ماں میرے لیے تیری ماں تیرے لیے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرا مال تیرا مال, تیرا مال میرا مال, تیرا مال میرا مال اور میرا مال میرا مال, بہت ہوشیاری دکھاتے ہیں کہ تیرا مال میرا مال میرا مال میرا مال, یہ دھوکے باز ہے. جب تم نے اس کے مال کو کیا اپنا مال تو اپنا مال بھی تو اس کو دینا, یہ کون سا انصاف ہے؟ تو لہذا یہ عقیدہ بہت ضروری ہے کہ اپنے شیخ کو اپنے استاد کو کیا کہے کہ صاحب یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ مفید ہے, اور جو دوسرے شیخ ہیں وہ اپنے مریدوں کے لیے وہ ان کے لیے مفید ہے. لہذا کوئی ایسا کرنا کہ اپنے شیخ کو اتنا بڑا چڑھا کے کہ اور جس سے دوسرے اولیاء اللہ کی تحقیر آتی ہو, یہ جائز نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح سے اب مختلف کام ہے, کوئی خانقاہی کام کرتا ہے, کوئی مدارس میں ہے, کوئی جہاد کا کام کر رہا ہے, کوئی تبلیغ کا کام کر رہا ہے, لیکن اپنے کام کو اس طرح سے پیش کرنا کہ دوسرے کے کام کی نفی ہو جائے, یہ بھی جائز نہیں ہے. اپنے کام کہے کہ صاحب یہ ہم اس کو کر رہے ہیں, یہ اس شعبے کی اپنی جگہ ضرورت ہے اور اس شعبے کی اپنی جگہ ضرورت ہے, لیکن کہے کہ باقی سب کے سب گمراہ, بس یہ ٹھیک ہے, یہ صحیح, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, یہ طریقہ اعتدال کے خلاف ہے. ہے کہ بھائی وہ کام اپنے کام کر رہے ہیں. اب دیکھو ایک وکیل ہے, وہ ڈاکٹر کو حکیم نہیں سمجھتا, وکیل ڈاکٹر کو حکیم نہیں سمجھتا, جانتا ہے کہ ڈاکٹر بھی کام آئے گا. ڈاکٹر کو انجینئر کو حکیم نہیں سمجھتا, جانتا ہے انجینئر کی بھی ضرورت ہے. اور اس طرح وہ ایک مزدور کو بھی حکیم نہیں سمجھتا, کہتا ہے کہ صاحب ایک مزدور بھی کام آئے گا, بلکہ بھنگی بھی کام آتا ہے. اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب بات فرمائی, فرمایا کہ ذلیل سے ذلیل پیشہ, ذلیل سے ذلیل پیشہ بھیک مانگنے سے افضل ہے. ذلیل سے ذلیل پیشہ جس کو ہم انتہائی حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں, وہ پیشہ بھی بھیک مانگنے سے افضل ہے. لہذا بھنگی کی موجے اس وقت دیکھو جب گٹر بند ہو جائے, جب اپنا گٹر بند ہو جائے نا, پھر وہ بھی مونچھوں پہ تاو دیتا ہوا آتا ہے, اور کیا ہے کہا اس کو یار صاف کرنا ہے, تو کہتا ہے کیا ہے ٹھیک ہے 300 روپے لوں گا. اتنے پیسے ڈنڈے مارنے کے؟ اتنے پیسے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے تم خود ڈنڈے مار لو. کیا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے صاحب آپ نے نہیں دینا تو ٹھیک ہے خود ڈنڈے گزر لو. تو آپ کر سکتا ہے چودھری صاحب؟ امام صاحب کریں گے؟ لہذا تو پتا چلا کہ جس وقت اس کا مطلب آتا ہے اس وقت وہ بھی چودھری بنا ہوا ہوتا ہے, اس وقت وہ بھی چودھری بنا ہوتا ہے. پھر کوئی اس سے آنے کا نہیں, اچھا کہ بھائی تو 300 روپے لے, لیکن بھائی صاف آف کر کے چلے جا. تو یہ اسی کا کام ہے, یہ اسی کا کام ہے. لیکن ہمارے بزرگوں نے بھی عجیب وہ کیا, حضرت ماں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں, شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد صاحب تھے وہ بیمار ہو گئے, تو بےچارے بستر پہ پیشاب پکانا کرتے تھے, اتنی بیماری ہوئی. تو ایک مرتبہ مولانا قاسم نانوتوی کہیں گئے ہوئے تھے تو تمام شاگرد بھی تھے, جب واپس آئے تو دیکھا کہ ان کے والد صاحب نے وہ پخانہ کیا ہوا ہے. اس پہ ایک عجیب بات یاد آئی کہ ان کے والد صاحب حکا پیتے تھے, حکا. تو اچھا, حالانکہ حکا پینا تو علماء اس کو منع فرماتے ہیں. تو اب وہ کہتے تھے اے قاسم, ابے قاسم اے حکا تو بھر دے. اب مولانا کتنے بڑے عالم, کتنے بڑے اللہ والے, لیکن کبھی منع نہیں کیا کہ صاحب میں تو مولوی ہو گیا اور میرے تو اتنے شاگرد, اتنے بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے نواب ان کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے, تو میں تمہارا حکا درست کروں. لیکن بس وہ چلم چلم اس کی بھرتے اور بالکل حکا اپنے تیار کر کے ابا کو دیتے اور وہ حکا پیتے. میرے شیخ نے فرمایا کہ ایک دفعہ ہمارے حضرت مدینہ شریف گئے تو ٹیکسی میں ایک بیٹھے, وہ ٹیکسی چلانے والے خان صاحب تھے. تو اب راستے میں ایک جگہ رکے, مدینہ شریف جاتے ہوئے راستے میں کئی ہوٹل پڑتے نا, کئی بے شمار, تو وہاں پر ایک ہوٹل میں بیٹھے تو وہاں کچھ عرب حکا پی رہے تھے, حکا. تو وہ خان صاحب نے کہا کہ دیکھو مولانا صاحب, ان کو دیکھو یہ حکا پیتے ہیں اور بڑ 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 کرتے ہیں. تب میرے شیخ نے فرمایا کہ خان صاحب, حکے میں اور نسوار میں کوئی فرق نہیں ہے. میرے حضرت نے فرمایا کہ حکے میں اور نسوار میں کوئی فرق نہیں ہے, فرق اتنا ہے صرف کہ نسوار خاموش مزہ دیتا ہے اور حکا بڑ 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 کرتا ہے. تو وہ حضرت فرمایا کہ وہ اتنا خوش ہوا کہ جدہ تک, پھر مدینہ شریف گئے اسی پہ جدہ بھی واپس گئے تھے, کہ وہ سارے راستے بس اسی کو یاد کر کر کے مزے لیتا رہا. سبحان اللہ. کہاں بات چل رہی تھی جی؟ ہاں, جزاک اللہ تعالی ماشاء اللہ. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب جب دیکھا تو بیمار, بخانہ کیا ہوا, تو حضرت نے فرمایا کہ جاؤ بھائی کسی بھنگی کو بلاؤ. اب حضرت بھی کسی کام سے ادھر ادھر ہو گئے اور سب شاگرد بھاگے. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مولانا محمود الحسن دیوبندی وہی کھڑے رہے. اس کے بعد جب وہ سب گئے تو مولانا قاسم کی, حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے پخانہ اٹھایا, اپنے ہاتھوں سے, اور اس کو لے کر چلے گئے, صفائی کر دی. بس حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اس وقت تھے نہیں, جب آئے تو وہ بھنگی لائے تو پتہ چلا پخانہ تو صاف ہے. تو کسی نے کہ پوچھا کہ حضرت, کہ پوچھا کیا ہے, تو پتہ چلا کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اس کو صاف کیا. بس جب حضرت کو پتہ چلا, ایک عجیب کیفیت تاری ہو گئی کہ یعنی اپنی عزت کو اتنا خاک میں ملا دیا کہ استاد نہیں بلکہ استاد کے باپ کا پیخانہ بھی اٹھایا. بس ایک عجیب, کہتے ہیں کہ حضرت نے آسمان کی طرف دیکھا, آنکھ میں آنسو آ گئے اور آسمان کی طرف دیکھ کے کچھ اپنے لب ہلائے, بس خاموش, کچھ نہیں پتا. لیکن دنیا نے دیکھا کہ کیا شیخ الہند کے لقب کے نام سے مشہور ہوئے اور عالم میں ان کا ڈنکا پٹا. تو اپنے آپ کو کتنا مٹایا, یہ ہے ہمارے بزرگان دین. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے پیا, یعنی اللہ کی محبت پی, اللہ کی محبت حاصل کی, لیکن چھلک پڑے, چھلک پڑے. اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سات سمندر, دریا کے دریا پی گئے, لیکن مزار ہے جو ڈکار بھی لے لیو, کیونکہ ڈکار لینا علامت ہوتی ہے کہ پیٹ بھر گیا. لیکن کیا کہ حل میں مزید کا نعرہ لگایا. یہ تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی انا کو بھی مٹا دیا. ایک واقعہ اسی پہ یاد آیا کہ ایک طالب علم تھا, بہت میرے شیخ نے سنایا کہ ایک طالب علم تھا, بہت سیدھا سادہ تھا. اب اس نے کئی فضیلت پڑھ لی کہ بیواؤں کی اور یتیموں کی مدد کرنی چاہیے. تو وہ مدرسے پڑھنے جاتا تھا تو راستے میں ایک بیوہ کا, ایک رئیس بیوہ تھی امیر, اس کے مکان پڑتا تھا, بیوہ تھی رئیس. اب وہ طالب علم جو ہے وہ چونکہ فضیلت سنی تھی, وہ کہتا کہ بھائی کوئی خدمت ہو تو بتاؤ ہمیں. تو وہ کوئی کام وام سودا سلف, یعنی سودا سلف لانا ہو تاکہ ہم بھی وہ فضیلت کو حاصل کریں. تو اب وہ ایک دن اس بیوہ نے اس کو کہا ہاں ایک خدمت ہے آ جاؤ, اس کو اندر بلا لیا کہ آؤ ایک خدمت تم سے کرانی ہے. جب طالب علم اندر گیا تو اس نے کہا کہ مجھے تم سے یہ خدمت ہے, یعنی غلط کام کی اس کو دعوت دی. اب طالب علم وہ تھا اللہ والا, وہ تھا اللہ والا, اس کی جوانی تھی, اس جوانی کو دیکھ کے وہ بھی پھسل گئی، لیکن وہ تھا اللہ والا اور وہ اللہ کے لیے بےچارا سیدھا سادہ تھا. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جب کوئی خدمت کرنی ہو یا یہ کوئی سنت پہ عمل کرنا ہو تو پہلے بڑے اپنے بڑوں سے علماء سے مشورہ کریں کہ صاحب ہم یہ خدمت کرنا چاہتے ہیں کس طریقے سے کریں. تو اب اس نے گناہ کی دعوت دی اس کو، اب وہ تھا اللہ والا. اب وہ پریشان کہ صاحب یہ تو معاملہ الٹا ہو گیا، ہم تو اللہ کی محبت اور اللہ کے لیے یہ کام کرنا چاہتے تھے، اس نے یہ کیا بات کی. تو اب پریشان اللہ سے اس نے دعا کی، اللہ تو کوئی ترکیب ڈال دے بس، اب میں اس گناہ سے بچوں. تو میرے شیخ فرماتے ہیں بس اللہ نے جس کی اللہ مدد کرنا چاہتا ہے، دیکھو کیا، سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ بتلاتے ہیں. یعنی جب اللہ کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے تو اللہ خود راستے بھی اس کو دکھاتا ہے کہ تم ایسے کرو ایسے کرو، خود اس کے دل میں ڈالتا ہے اللہ. لہذا میرے شیخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ جب بھلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو نیک لوگوں کی، اللہ والوں کی یا ان کے غلاموں کی مجالس میں بھیج دیتے ہیں کسی طریقے سے، چاہے تعویذ کے بانے، چاہے ہوا بند ہو جائے، قبض ہو جائے، قبض ہو جائے اور وہ تعویذ لینے اور پانی پہ دم کرانے جائے، اسی بہانے کسی بہانے اس کو بھیج دیتے ہیں کہ جب وہاں جائے گا، اللہ والوں کے پاس بیٹھے گا کسی بہانے سے، تو ہمارے پیارے یہ ایسے ہیں کہ ہم الجلسا لا یشقا بہم جلیسہم، کہ یہ اتنے پیارے ہیں کہ ان کے پاس کے بیٹھنے والا بدبخت اور شقی نہیں ہو سکتا، اس بہانے سے ان کو بھیجتے ہیں اللہ تعالی. اور میرے شیخ نے ایک عجیب بات فرمائی کہ فرمایا کہ کوئی شخص آیا اور وہ کسی اللہ والے کو دیکھتا ہے، ابھی اس کا ظاہر شریعت و سنت کے مطابق نہیں ہے، اللہ والوں جیسا اس کا ظاہر نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں اگر کسی اللہ والے کو، دین کے خادم کو دیکھ کر اس کے دل میں خوشی پیدا ہو، اس کے دل میں خوشی ہو اور وہ خوش ہو جائے، تو فرمایا میرے مرشد نے کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یا تو وہ اللہ والا بن چکا ہے، یا تو وہ اللہ والا بن چکا ہے، یا آئندہ مستقبل میں یہ اللہ والا بننے والا ہے، یا تو یہ اللہ والا بن چکا ہے، بس ابھی تھوڑی سی فنیشنگ باقی ہے اس کی، تھوڑی سی فنیشنگ باقی ہے، یا ابھی نہیں ہے لیکن مستقبل میں یہ اللہ والا بننے والا ہے. عجیب بات، جو اللہ والوں کو دیکھ کر جس کے دل میں خوشی ہو، اور جس کا دل اللہ والوں کو دیکھ کر ہے کہ صاحب یہ کام ملا صاحب تشریف لائے، ملا صاحب چلے آ رہے ہیں منہ اٹھا کے، لیکن ظاہر میں آئیے آئیے جناب آئیے آئیے، فرمایا کہ یہ شخص اپنے ایمان کی خیر منائے، یہ شخص اپنے ایمان کی خیر منائے. تو وہ نوجوان تو تھا، وہ اللہ والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی. اس نے کہا کہ اف، پیٹ پکڑ لیا ایک دم، کہا کہ مجھے بہت زور کا پخانا لگا ہے، بہت زور کا، تو میں جب تک پخانا ڈھکے لوں گا نہیں تو پھر کیا مزہ آئے گا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے جا بھائی. تو پہلا زمانہ تھا کھڈی سسٹم تھا، اور پخانا وہاں جمع رہتا تھا، دن بھر پخانا جمع ہوتا تھا، پھر صبح صبح رات کو بھنگی لے جاتا تھا، اور بھنگی بھی اپنے پخانے پر ناز کرتا تھا، کہتا تھا کہ آج میں نے 10 کلو پخانا کمایا، کوئی کہتا تھا 12 کلو، کوئی 15 کلو، یہ بھی ہے، ہر ایک کی قسمت ہے. تو آج ایسے بھی لوگ ہیں کہتے ہیں کہ آج میں نے اتنی حسین لڑکیوں کو دیکھا، اور میلے میں گئے بازار میں اتنی کو ٹھوکر ماری، خوش ہوتے ہیں کہ اتنوں کو ٹھوکر ماری اور اس سے خوش ہوتے ہیں. اور کتنے ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کی محبت کی باتیں سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ 5, 10, 15, 20 آدمی تھے، اللہ نے اپنی توفیق، ہم کو توفیق دی، ہم نے اللہ کی محبت کی بات ان کو سنائی. کل ہی ایک صاحب نے میرے مرشد سے عرض کیا کہ حضرت جب میں اللہ کی بات سناتا ہوں کسی کو، دین کی بات سناتا ہوں، تو میں یہ نیت کرتا ہوں، ان کے نفع کی نیت بھی کرتا ہوں میں کہ ان کو نفع ہو جائے، اس نیت سے سناتا ہوں کہ ان کو نفع بھی ہو جائے. تب میرے مرشد نے ایک کہا کہ نیت تو کرو ان کے نفع کی، لیکن پہلے اپنے نفع کی نیت کرو، ان کے نفع کی نیت تو کرو بے شک، لیکن پہلے اپنے نفع کی نیت کرو، کیونکہ جو اپنے آپ کو مستغنی سمجھے گا وہ خود تو کیا پائے گا، کسی کو دے بھی نہ سکے گا. دادا فرمایا کہ پہلے اپنی نیت کرو، جب کوئی بات پیش کرو تو اس میں اپنی نیت کرو، اپنی اصلاح کی نیت کرو، پہلے اپنے کو مقدم رکھے، پھر ہاں جو شاگرد ہیں ان کی نیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنے کو مستغنی نہ سمجھے اپنے کو. لہذا جو اپنے کو مستغنی سمجھے کہے گا صاحب میں ان کو محبت میں سکھاتا ہوں، میں ان کو سکھاتا ہوں، اور میں تو یہ میں کرتا ہے، یہ بکری ہے، ذبح کر دیا جائے گا ایک دن، کچھ نہ پائے گا، اور اس سے فائدہ بھی نہیں ہوگا، اس سے نفع بھی نہیں ہوگا. سننے والے کہیں گے ہاں بات تو بہت اچھی کرتا ہے لیکن مزہ نہیں ہے. اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی, وہ طالب علم والا واقعہ یاد رکھنا, شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے جب صاحبزادے عالم بنے تو شیخ نے ایک دن کہا کہ جاؤ تقریر کرو, ممبر پہ بیٹھے. اس کے بعد کئی گھنٹہ تقریر کی, قرآن شریف حدیث شریف سب کچھ خوب بیان کیا, قرآن کی آیتیں تفسیر اور حدیث شریف سنائے, اس کی شرح اور زبردست علم, لیکن لوگ بیٹھے سنتے رہے بس. اس کے بعد شیخ آئے, بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, اور آئے اور آ کر کہا کہ بھائی آج ہم نے صبح رات کو دودھ رکھا تھا سحری میں کہ سحری کرنے کے لیے دودھ پیئیں گے, لیکن جب صبح سو کے اٹھا تو دیکھا کہ بلی جو ہے وہ دودھ پی گئی. بس یہ کہنا تھا کہ پورا مجمع پر گریا تاری ہو گئی, سارا مجمع رونے لگا, روتے روتے برا حال ہو گیا. تو بیٹے نے بعد میں پوچھا کہ ابا جان میں نے قرآن شریف سنایا حدیث شریف سنائی لیکن مجمع پہ کوئی اثر نہیں ہے کئی گھنٹے, اور آپ نے تو بلی کا قصہ سنایا اور دودھ کا قصہ, لیکن کیا بات ہے کہ لوگ رونے لگے؟ تب انہوں نے شیخ نے فرمائی کہ بات اصل میں یہ ہے کہ بات کا الفاظ سے زیادہ دل کا اثر ہوتا ہے, کہ تم نے قرآن حدیث سنایا تو لیکن وہ ابھی تمہارے دل میں اترا نہیں تھا, تمہاری زبان پر تھا, اور جو میں نے بات کہی وہ دل سے کہی, چاہے دودھ کی بلی ہی کی بات تھی لیکن وہ مجمع پر اثر کر گئی. اسی کو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں, کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں, کیا عشق کا دل میں تیر نہیں, کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں, کیا عشق کا دل میں تیر نہیں, جب نور نہیں خود ہی دل میں, ممبر پہ وہ کیا برسائیں گے. جس کے اپنے پاس نور نہیں ہے وہ نور کسی کو کیا دے گا. لہذا وہ طالب علم نے اب پخانا جب دیکھا, اس نے پخانے میں گیا اور وہاں کیا کیا کہ سارا پخانا اپنے جسم پر مل لیا, پخانا تو آ نہیں رہا تھا لیکن وہ پخانا اٹھا کر پورا اپنے جسم پر لگا لیا سر سے لے کر پاؤں تک. اس کے بعد جب اس کے پاس گیا اس بیوہ کے پاس, اب وہ تو دیکھ کر کراہیت آ گئی. تب اس نے کہا ہٹ بھاگ یہاں سے, یہ کیا تو نے تماشا لگایا. بس وہ وہاں چلے گیا. میرے مرشد نے فرمایا کہ وہ ندی میں گیا دریا میں, وہاں جا کر نہایا. بس اس کے نہانے کے بعد اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کے جسم سے ہر وقت خوشبو آتی تھی, اس کے جسم سے ہر وقت خوشبو آتی تھی. تو ایک بزرگ نے پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی, یہ تمہارے جسم سے ہر وقت خوشبو کیوں آتی ہے, کیا راز ہے اس کا؟ تب اس نے چھپایا, بہت بہت چھپایا, لیکن پھر ظاہر کرنا پڑا. جمال اس کا چھپائے گی کیا, جمال اس کا چھپائے گی کیا بہارے چمن, جمال اس کا چھپائے گی کیا بہارے چمن, پھولوں سے جس کی چھپ نہ سکی بوئے پیراہن. یعنی دنیا اس کا جمال کیا چھپائے گی, اللہ کی محبت کو دنیا کیسے چھپا سکے گی, جبکہ پھول بھی اللہ کی محبت جو خوشبو اللہ نے رکھی, پھول اس خوشبو کو چھپا نہیں سکتا, وہ خوشبو پھیلتی ہے. لہذا ایسے ہی اللہ تعالی جس کو اپنی محبت کا درد دیتا ہے, اگر وہ اپنی خوشبو کو چھپانا بھی چاہے تو چھپا نہیں سکتا, وہ روکنا بھی چاہے. اگر کباب کہے اپنی خوشبو سے کہ دیکھ خبردار تیری خوشبو جو ہے یہ کچن سے باہر نکلنی نہیں چاہیے, اور دروازے بھی بند کر دے, ایگزاسٹ فین بند, لیکن کہیں نہ کہیں کھڑکی سے کونے سے یا کسی بھی کچھ سوراخ سے وہ خوشبو نکل کر جائے گی اور پورے محلے میں اعلان کرے گی کہ دیکھو ادھر کباب تیار ہو رہا ہے, پورے محلے میں اعلان کرے گی کہ یہاں شامی کباب تیار ہو رہا ہے, اور وہ خوشبو بتا دے گی. دادا وہ دروازہ کھٹکھٹے گا اور کیا اس کا دوست آئے گا, شراب کباب تیار ہوئے کباب کھلاؤ. انہوں نے کہا کہاں ہے کباب, کہا کہ ارے میاں چھوڑ رہنے دے, خوشبو نے ہم کو بتا دیا, وہ جو خوشبو باہر پہنچی اس خوشبو نے ہم کو بتا دیا کہ یہاں کباب تیار ہو رہا ہے. کہے گا یار میں نے تو کھڑکی بند کی اور سب بالکل پیک کر کے اچھی طرح اور کباب کو سمجھایا بھی تھا کہ خبردار تیری خوشبو باہر نہیں جانی چاہیے. تب کیا ہے کہ اس کی کباب اپنی خوشبو چھپانے پر قادر نہیں ہے, تو ایک کباب اور پھول اپنی خوشبو چھپانے پر قادر نہیں ہے, تو اللہ والا جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے وہ کیسے چھپا سکتے ہیں, دنیا بھی نہیں اس کو چھپا سکتی. اسی کو ایک بزرگ نے فرماتے ہیں ایک قطرہ اگر ہوتا تو چھپ بھی جاتا, ایک قطرہ اگر ہوتا تو چھپ بھی جاتا, خاک کس طرح چھپائے گی لہو کا دریا. یعنی جو خون دریائے خون ہے, مٹی اس کو کیسے چھپا سکتی ہے, اگر ایک قطرہ ہوتا تو خاک ڈالتے اور لہو چھپ جاتا, لہذا قربانی جب ہوتی ہے نا تو جہاں قربانی کرتے ہیں وہاں مٹی ملا دیتے ہیں تاکہ وہ جو ہے وہ خون اس میں چھپ جائے، لیکن جہاں گائے کی گائے ذبح ہوتی ہے، جہاں گائے کی گائے ذبح ہوتی ہے اس کو مٹی کیسے چھپائے گی؟ ڈمپر کی ڈمپر مٹی ڈالو، لیکن اس کو بھی ڈمپر کی ڈمپر مٹی چھپا سکتی ہے، لیکن جو لہو کا دریا بہ رہا ہے اس کو کون سی مٹی چھپائے گی؟ لہذا ایسے ہی وہ لوگ جو اپنی حرام آرزو کا ہر وقت خون کرتے رہتے ہیں، نفس کی ایک بات نہیں مانتے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے قانون کی چھری سے اپنی حرام خواہشات کا خون کرتے رہتے ہیں، تو وہ جو خون ارما ہے، جو لہو کا دریا نکلے گا، اس کو مٹی کیسے چھپائے گی؟ لوگوں کی اعتراض اور دنیا کا چھپانا بھی اس کو چھپا نہیں سکے گا. اور یہاں تک کہ میرے مرشد نے فرمایا کہ اگر وہ خود بھی چھپانا چاہے تو وہ خود بھی نہ چھپا سکے گا، کیونکہ اس کی جو خوشبو ہے، اس کی خوشبو وہ باہر نکلے گی اور پھیلتی چلی جائے گی. دیکھو مکے کے قریش کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول کو چھپانا چاہا، اور کہتے تھے جب حج کا زمانہ آتا تھا سب سرحد پہ بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے دیکھو ایک آدمی ہے، ایک شخص ہے یہاں پہ گمراہ، اس کی بات نہ ماننا، اور وہ ایسی ایسی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، وہ جادوگر ہے. تو لوگ کہتے تھے اچھا یار چلو دیکھے تو آخر کیا بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ اس کے پیچھے پڑے ہیں. اور جب وہاں جا کر دیکھتے تھے تو وہاں جس کو کہتے تھے کہ کانٹا ہے وہ پھول نکلتا تھا. خاک سمجھا تھا جسے، خاک سمجھا تھا جسے لال بدخشاں نکلا. جس کو ہم پتھر اور مٹی سمجھتے تھے وہ لال بدخشاں، خاک سمجھا تھا جسے لال بدخشاں نکلا. ہائے اس قطرہ لہو کا اثر جس کو سمجھے تھے کہ قطرہ ہے وہ طوفان نکلا. جس کو سمجھے تھے کہ قطرہ ہے وہ طوفان نکلا. تو جس کو سمجھتے تھے کہ کانٹا ہے تو دیکھتے وہ تو پھول ہے، اور جس کو سمجھتے تھے کہ لہو کا ایک قطرہ ہے وہ تو دریا سمندر نکلتا تھا. تو اور جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ تشہیر ہوتی تھی. بلکہ ایک طرح معترضین تو اس لیے ہوتے ہیں کہ روکیں، لیکن معترضین کی وجہ سے اس آدمی کی شہرت زیادہ ہوتی ہے، یہ عجیب قاعدہ ہے. لہذا اگر کسی کو چھپانا ہونا تو اس کا تذکرہ ہی مت کرو، وہ خود ہی چھپ جائے گا، لیکن جتنا تذکرہ کریں گے وہ اتنا زیادہ آگے بڑھے گا، اتنا زیادہ. کیونکہ پھر لوگ کہیں گے کہ صاحب یہ کیا بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے، ذرا جا کر تو دیکھیں. اب جا کر دیکھا تو معاملہ برعکس نکلے گا. کہتے تھے کانٹا ہے وہ پھول نکلے گا، کہتے تھے کہ قطرہ ہے وہ دریا نکلے گا. تو پھر کہیں گے کہ صاحب یہ تو جھوٹے ہیں. پھر وہ پھر کہے گا کہ سب کو کہ یار یہ جھوٹے ہیں جھوٹے، جاؤ جا کر دیکھو یہ تو کچھ اور ہی ہے. تو لہذا مخالفین شہرت میں اور زیادہ حصہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اس لیے مجھ سے کسی نے کہا کہ صاحب یہ جو بعض جو اہل باطل ہیں یہ جو ہیں بڑا کام کر رہے ہیں اور چینی تقسیم کر رہے ہیں، آٹا تقسیم کر رہے ہیں، اور ماہانہ پیسے بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے مدرسے میں داخل کرو ہم تم کو 200 روپے 500 روپے مہینے کے بھی دیں گے، تو ہم اس کے خلاف مقدمہ کریں اور ان کی پٹائی کریں. میں نے کہا دیکھو تم یہ کرو کچھ بھی نہ کرو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، کیونکہ تم جتنا ان کے پیچھے لگو گے تو جتنا بڑا آدمی اور جتنا پڑھا لکھا پیچھے لگتا ہے نا، تو کہتے ہیں یار کیا بات ہے کہ یہ پڑھا لکھا آدمی اس کے پیچھے پڑا ہے، ضرور اس میں کوئی راز ہے، ضرور وہ زیادہ پھر اس طرف بھاگیں گے. اور مخالفت سے انسان ضد پکڑتا ہے، تو جو اس کے بھی تھوڑے بہت مخالف بھی ہوں گے نا وہ بھی پھر دوسری طرف جائیں گے. تو میں نے کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھو اندھیرے کو بھگانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا لے کے اندھیرے کے پیچھے پڑ جائیں، ڈنڈا لے کر اندھیرے کے پیچھے پڑ جائیں اور اس کو کہیں کہ چل بھاگ چل نکل یہاں سے. ارے اس کا طریقہ یہ ہے روشنی کر دو اندھیرے کو، پھر نہیں کہنا پڑے گا کہ بھائی صاحب اب آپ تو روشنی ہو گئی، سورج نکل آیا، خدا کے لیے اب چلے جاؤ بھاگو. نہیں، بلکہ وہ خود دم دبا کے بھاگے گا. لہذا اندھیرے بدعت کا طریقہ یہی ہے بدعت سے بچنے کا، کہ سنت کی روشنی کر دیجئے، سنت کی روشنی کر دیجئے، بدعت کی اندھیرے خود چلے جائیں گے. اب رہی بات کہ صاحب ہم تو اتنا کرتے ہیں، یہ بدعت کے خلاف اتنا کرتے ہیں اور باطل کے خلاف، فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم حق پہ عمل نہیں کرتے، سنت پہ عمل نہیں کرتے. اگر سنت پہ عمل کریں، سنت ہمیشہ بدعت بنتی ہی اس وقت ہے جب سنتوں کو ترک کیا جاتا ہے، اور سنت شروع کر دیں بدعت کوئی پوچھے گا بھی نہیں. اندھیرے میں جو رہے گا وہ روشنی میں نہیں ہو سکتا، اور جو روشنی میں جائے گا وہ اندھیرا سے مناسبت اس کو ہو ہی نہیں سکتی.
لہذا سنت پہ عمل کرے، بدعت کی طرف جانے کی اس کو توفیق ہی نہ ہوگی، وہ ہوگا ہی نہیں اس کو کوئی. اب میں نے جو آیت تلاوت کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے، وہ پیش کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، کہ قصہ تو طویل ہے لیکن کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اور اس کے بعد دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ جو ہم نے یہ تعمیر تو کی، ہم نے تعمیر کی ہوتی تیرا گھر بنایا، لیکن آپ کی عظمت کا حق، آپ کی شان کا حق ادا نہیں کیا، لہذا آپ اس کو بتکلف قبول فرما لیجئے. اس کو باب تفاعل سے فرمایا، یعنی یہ آپ کی شایان شان تو نہیں ہے لیکن آپ اس کو بتکلف قبول فرما لیجئے. پھر دعائیں مانگی اور اس کے بعد ایک دعا مانگی کہ ربنا وبعث فیہم. ارے اشفاق بھائی کہاں ہو؟ رات کو ہم آپ کے پڑوس میں گئے تھے، پتہ چلا؟ اچھا اچھا. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہ دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. وہ دعا کیا مانگی؟ کہ اللہ آپ ربنا وبعث فیہم، کہ آپ ہمارے ہی خاندان میں سے ایک نبی کو مبعوث فرمائیے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں. دعا کیا مانگی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، کہ ہم میں ایک رسول مبعوث فرمائیے جو انہی میں سے ہو، انہی میں سے ہو. وجہ اس کی کیا ہے کہ آپ نے اپنے خاندان میں سے کیوں مانگی؟ کیا خاندان پرستی اور وطن پرستی کرتے ہیں؟ نہیں، وجہ اس کی یہ تھی کہ جب اپنے ہی خاندان سے رسول ہوگا، جب وہ رسول اپنے ہی خاندان میں سے ہوگا تو خاندان والے اس کی بات تسلیم کریں گے. لہذا میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کرتے تھے، تو ایک دن انہوں نے سوال کیا کہ حضرت میں اپنے بیٹے مولانا تقی عثمانی اور مولانا رفیع عثمانی ان کو اپنے مدرسے میں رکھنا چاہتا ہوں، مدرس استاد، لیکن لوگ کہیں گے کہ یہ خاندان پروری کر رہا ہے. تب حضرت نے فرمایا کہ تم ضرور اپنے بیٹے کو ضرور رکھو. پھر یہ احتیاط کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ یہ میرے خاندان میں سے رسول کو مبعوث فرمائیے. اور وجہ کیا ہے کہ خاندان والے کو، خاندان والے کا درد ہوتا ہے، جو خاندان کو ہوتا ہے تو اس کو اپنے خاندان کا درد ہوتا ہے کہ ہائے یہ کہاں جا رہے ہیں، کہ ہائے یہ کہاں جا رہے ہیں. تو وہ ان کی جب ان کو دین کی بات سنائے گا تو درد سے سنائے گا، وہ دین کی بات اپنے ہی خاندان کو درد سے سنائے گا. اور پھر یہ کہ جب بیٹا اپنے باپ کی مدرسے میں لگا یا اپنے باپ کی جائیداد سنبھالتا ہے یا دفتر سنبھالتا ہے تو اس کو ایک درد ہوتا ہے کہ یہ محنت میرے باپ کی ہے، لہذا اس میں وہ کام درد سے اور محنت سے اور اپنے پوری لگن سے کام کرتا ہے. لیکن اگر کسی عام آدمی کے حوالے کر دو تو کہتے اس کو پرواہ نہیں ہوتی، اس کو اس درجے کی پرواہ نہیں ہوتی جو اپنی اولاد کو اور جس کو محبت ہوتی ہے اس کو ہوتی ہے. لہذا اپنے خاندان اس لیے مانگا تاکہ وہ خاندان والوں کی ایک تو بھلائی کرے گا اور خاندان والوں کی درد سے کرے گا، اور خاندان والے بھی اس کی بات سنیں گے، کہیں گا کہ یہ ہمارا جو ہے وہ ہمارے ہی خاندان کا ہے. اسی لیے ایک عالم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جگہ جگہ گھومتے پھرتے تھے اور ایک جگہ ٹھہرتے نہیں تھے. تو جب یمن کے ایک علاقے میں پہنچے تو اب کچھ عرصہ رہے، 2-5 سال، تو وہاں سے جانے لگے تو بڑے بوڑھے نے کہا کہ بھائی ان کو کسی طرح روکو. اب وہ روکے تو رکے نہیں، اب ان کو روکا لیکن وہ رکتے نہیں ہیں. تو اب انہوں نے کہا کہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ان کی شادی کر دو، ان کو یہاں اپنی بیٹی دے دو، اب ان کو خدمت میں یہ پیش کیا اور شادی کا تو انہوں نے منظور کر لیا. اب شادی کر لی، پہلے بیوی تھی پھر بچے بھی ہو گئے، اب وہ جا ہی نہیں سکے وہاں سے، وہیں رہ گئے. تو اس سے کیا فائدہ ہوا کہ وہ جو ان کا علم تھا، کیونکہ بہت زبردست عالم تھے، وہ جو علم تھا وہ آگے منتقل ہو گیا. ورنہ وہ چلا جائے تو عالم کا علم کتابوں سے نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کے سینے میں ہوتا ہے. اللہ والا کتابوں سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ والا تو چلتی پھرتی خانقاہ، چلتا پھرتا مدرسہ ہوتا ہے. اسی کو بزرگ فرماتے ہیں کہ کرامت ہے تیری میرے ساقی تیرے رندوں کی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا اشرف علی صاحب حکیم الامت کو خطاب کر کے فرمایا، ان شاعر نے، رمضی اٹاوی شاعر تھا، اس نے کہا، ارے دیکھو ان کو اٹھا دو، آدم بھائی کو جاگتے رہنا، ان کو بھی اٹھا دو. اب میرا اصل مال پیش کر رہا ہوں، سب تو تھا، اب اصل ڈش آ رہی ہے، بریانی اور شامی کباب اور زردہ. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو خطاب کر کے اس شاعر نے کہا, رمزی اٹاوی کہتا ہے کہ کرامت ہے تیری, کرامت ہے تیری میرے ساقی تیرے رندوں کی, کرامت ہے تیری میرے ساقی تیرے رندوں کی, جہاں رکھ دے قدم وہیں میخانہ بن جائے ہے. یعنی اللہ والا وہ عمارت کا محتاج نہیں ہوتا, عمارت کا محتاج نہیں ہوتا کہ مدرسے کی عمارت ہو, خانقاہ کی بلڈنگ ہو اور ایسی شاندار بلڈنگ ہو تب وہ اتنا بڑا اللہ والا ہوگا. فرمائے کہ نہیں, وہ عمارت کا نہیں ہوتا, بلکہ اگر وہ سچا اللہ والا ہے, پک اللہ والا عالم ہے, تو صحرا کے اندر بھی چلے جائے گا تو وہی خانقاہ وہی مدرسہ آباد کر دے گا. جہاں بیٹھ جاتے ہیں ہم, جہاں بیٹھ جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں, جہاں بیٹھ جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں, کوئی محفل ہو, کوئی محفل ہو, تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. وہ چلتی پھرتی خانقاہ, چلتا پھرتا مدرسہ ہوتا ہے. وہ اپنی ذات سے خود انجمن ہے, وہ اپنی ذات سے خود انجمن ہے, گر صحرا میں ہے پھر بھی چمن ہے, صحرا میں بھی وہ گلستان اور چمن ہوتا ہے. لہذا وہ بلڈنگ کا محتاج نہیں ہوتا, وہ اللہ والا بلڈنگ کا اور کتابوں کا محتاج نہیں ہوتا, بس کہ اس کا دل خود چلتا پھرتا, وہ خود چلتا پھرتا کتب خانہ ہوتا ہے, چلتی پھرتی خانقاہ ہوتا ہے, چلتا پھرتا مدرسہ ہوتا ہے. تو اب وہ اس لیے خاندان میں سے ہونا کہ اب وہ جب داماد بن گیا تو داماد کی لوگ سنتے ہیں, داماد کی سنتے ہیں نا کہ صاحب یہ داماد ہے, ہماری عزت ہے, چلو اس کی بات مانو. تو لہذا اس خاندان والوں کو پھر اس سے دین مل جاتا ہے. تو لہذا ایسے ہی اس لیے فرمایا کہ جب رسول اسی خاندان میں ہوگا, قریش میں سے ہوگا, تو خاندان والے اس کی بات سنیں گے کہ چلو ہمارا بیٹا ہے, چلو اس کی سن لو. تو اس لیے دعا مانگی, اور خاندان والا اپنے خاندان والوں پر رحم کرتا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا اسی لیے مانگی تھی کہ تاکہ ان سے فائدہ ہو. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت معاذ شاہ عبد الغنی صاحب پھولپی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ ضرور اپنے بیٹے کو مدرسوں میں رکھیے, کیونکہ جو جس درد سے آپ کا بیٹا اپنے باپ کے مدرسے کی چلائے گا, اس کی حفاظت کرے گا اور اس کی ترقی کے لیے کوشاں ہوگا, دوسرا آدمی یہ کام نہیں کرے گا. لہٰذا دیکھ لو آج ماشاء اللہ دارالعلوم کرنگی کی ترقی دیکھ لو, نظر آتی ہے نا, جس بیٹوں نے جس درد سے ماشاءاللہ کام کیا اور پورے عالم میں ماشاءاللہ جو کام کر رہے ہیں, تو بیٹے کو درد ہوتا ہے. اسی لیے یہ دعا مانگی کہ اللہ ہمارے خاندان میں سے یہ نبی کو مبعوث فرمانا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. پھر آگے کیا فرمایا, لیکن وہ یتلو علیہ, اس کا کام کیا ہوگا, اس کے چار کام ہیں, چار کام, کہ یتلو علیہم آیاتک, کہ وہ آپ کی آیت یعنی قرآن شریف کی آیت کو تلاوت کریں, قرآن شریف کی تلاوت کریں. اب یہاں تو اللہ نے فرمایا آیاتی کا, تو آیات کے معنی تو نشانی ہوتے ہیں, تو اس کا ترجمہ قرآن شریف سے کیوں کیا, اس کا ترجمہ قرآن شریف سے کیوں کیا, کہ آپ کے قرآن شریف کی تلاوت کرے, قرآن شریف کو پڑھ پڑھ کے سنائے. تو فرمایا کہ میرے شیخ نے فرمایا کہ تلاوت کا اطلاق صرف قرآن شریف پر ہوتا ہے, جو پہلے جتنی کتابیں تھیں ان کو تلاوت کرنا نہیں کہتے تھے, بلکہ پڑھنا اور دوسرے الفاظ استعمال کرتے تھے, لیکن تلاوت کا اطلاق یہ صرف قرآن شریف پر ہوتا ہے. اسی لیے اس کو فرمایا, لہذا جب تلاوت کا اطلاق ہوتا ہے تو آیت بتاتی ہے نشانیاں, یعنی تلاوت کرو ہماری نشانیوں کی, تو تلاوت تو قرآن شریف کی جاتی ہے, اس لیے قرآن شریف کی تلاوت یہ نبی کے مقاصد میں سے ہے. لہذا بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں, مانے تو سمجھ میں آنے دے, پڑھنے کا کیا فائدہ ہے. ارے قرآن شریف کی تلاوت یہ خود مقصود ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو وقرا, تم پڑھو, اور فرمایا کہ تم تلاوت کرو, تو فرمایا کہ الف لام میم, ہر ہر حرف پر دس نیکی ہے. فرمایا الف لام, الف لام میم, یہ تین حرف ہیں, یہ تین حروف ہیں, اور ہر ہر حرف پر دس دس نیکی ملے گی. اب الف لام میم وہ ہیں جس کے معنی اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, تو پتا ہی, اور لیکن اس پر پھر بھی نیکی مل رہی ہے, تو پتا چلا اگر قرآن شریف کو بغیر سمجھے بھی پڑھے گا تو بھی اس پر نیکیاں اور اجر ملے گا اس پر. لہذا قرآن شریف بغیر سمجھے بھی پڑھنا یہ نفع سے خالی نہیں ہے, بلکہ یہ خود ایک مقصود ہے, یہ خود مقصود ہے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جب سمجھ میں نہیں آ رہے کیا پڑھنے کا فائدہ, پڑھتے ہی نہیں ہے, وہ ایک نفع عظیم سے محروم رہتے ہیں, وہ ایک نفع عظیم سے محروم رہتے ہیں. اور اسی آیت سے یہ جو مکاتب قرآنیاں قاعدہ اور یہ جو نورانی قاعدہ اور یہ مکتب چھوٹے چھوٹے جہاں چھوٹے چھوٹے بچے کو قرآن شریف پڑھایا جاتا ہے, انہی آیت سے, اسی آیت سے ان کا ثبوت مل گیا, کہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ مکتب کا کیا فائدہ ہے, قرآن شریف جہاں پڑھایا جاتا ہے، جہاں بچوں کو کچھ سمجھ تو آتا نہیں ہے، بس ان کو ایسے دھنا دھن یوں وہ لگائے جاتے ہیں، تو یہ نہیں، یہ نفع سے خالی نہیں ہے، یہ نفع سے خالی نہیں ہے. ہر حرف پر دس دس نیکیاں مل رہی ہیں، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. لہٰذا یہ خود مقصود ہے، ایک ہو گئے نا، ایک مقصد. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا مقصد ہے، ایک قرآن شریف کی آیت کو تلاوت کر کے بتائیں کیفیت ادائیگی. اور دوسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ یعنی کتاب کی تعلیم دے، يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ یعنی کتاب کی تعلیم دے قرآن شریف کی، کہ یعنی اے يُفَاهِمُهُمْ لَفْظَهُ، اور یعنی ان لفظ کے جو مفہوم ہیں ان مفہوم کو سمجھائیں، اور يُبَيِّنُ لَهُمْ كَيْفِيَتَ أَدَائِهِ، اور ان کی کیسے ادا کرنا ہے، کہ الف لام میم کو کیسے پڑھنا ہے. اب الف لام الف لام میم کسی نے کو نے دیکھا اور اس کو علم پڑھے گا تو یہ کیفیت ادائیگی نہیں ہے، بلکہ کیسے پڑھے الف لام میم، یہ اس کی ادائیگی ہے. یو بھائی یہ لہم کیفیت ادائیگی، اس کی بتائے گا کہ جب مجرحہ آ جائے گا تو پورے قرآن شریف میں مجھول پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن جب مجرحہ بسم اللہ مجرحہ و مرساہا، تو یہاں اس کو حالانکہ جب کھڑی زیر آ جائے تو مجریہا پڑھنا چاہیے، لیکن سکھایا نہیں بلکہ مجریہا مت پڑھو بلکہ اس کو مجرحہا پڑھو، یہ بھی سکھایا. اور کیا سورہ یوسف میں سکھایا کہ جب پڑھنا قالو یا بانا مالک لا تمنا، تو ایسے مت پڑھنا بلکہ پڑھنا ارے ان کو اٹھا دو. ہاں ماشاءاللہ، رات بھر عبادت کرتے نا تو نیند آ رہی ہوگی، اس لیے تہجد پڑھنا اور رات بھر صلاۃ التسبیح نفل پڑھنے سے پھر نیند نہ ہو تو نیند اس وقت آتی ہے، لیکن اس وقت بھی جاگے. تو سورہ یوسف میں جو ہے قالو یا بانا مالک لا تمنا، اس کو ایسے پڑھنا نہیں بلکہ کیسے پڑھے یا بانا مالک لا تمنا، یعنی ہونٹ کو گول کر دے. کیوں مول صاحب ایسے ہی پڑھتے ہیں نا، یہ سب قواعد سکھائے جاتے نہیں سکھائے جاتے، تو پتا چلا کہ یبین لہم کیفیت ادائیہ، کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے، اس کو پڑھنا کیسے ہے. اور جب اگر حروف حلقی آ جائے نون غنہ کے بعد، جیسے من خلقی کا، تو اب من پہ سکھاتے ہیں کہ من پر غنہ کرو، من ناک میں پڑھتے ہیں نا، غنہ کرنا سکھاتے ہیں. لیکن اگر اسی حلوف حلقی یعنی حمزہ ہا عین ہا غین خا، ان چھ حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ کرنا جائز نہیں ہے، پھر من خلقی کا پڑھ لے، بس من خلقی کا پڑھنا اب جائز نہیں ہے. تو یہ دیکھا، یہ الفاظ بھی خود مقصود ہے. ارے ابھی ہماری سن لو، تسبیح کو جیب میں رکھ لو، شاباش، ابھی ہماری سن لو، تسبیح آپ بعد میں پڑھ لینا، کیونکہ تسبیح پڑھنے سے دھیان منتقل ہو جاتا ہے نا. دھیان آدم بھائی کیا حال ہے؟ تو لہذا یہ سکھایا کہ من کے بعد اگر حروف حلقی آ جائے تو وہاں غنہ نہیں کر سکتا. تو یہ بھی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمائی. لہذا یہ جو قرآن شریف ہے، یہ ہمارے جو پڑھایا جاتا ہے، یہ کسی مولوی کا سکھایا ہوا نہیں ہے یا کسی قاری کا سکھایا ہوا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا کہ یفاہمہم الفاظہ، کہ ان کے الفاظ کو سکھایا، لفظہ ایک ایک لفظ کو سکھایا، وہ یبین لہم کیفیت ادائیہ، اور ان کی کیفیت ادائیگی بھی سکھائی کہ دیکھو ایسے پڑھنا. لہذا یہ جو قرآن شریف آج پڑھایا جاتا ہے، یہ جو قرآن شریف مدارس کے اندر ان کے الفاظ کا ترجمہ کر کے بتایا، وہی ترجمہ قابل قبول ہے. ڈکشنری سے نہیں کرنا پڑے گا، ڈکشنری سے نہ کرے، کیونکہ جو ڈکشنری سے ترجمہ کرے گا تو بس پھر اس کا کیا حال ہوگا. سنیے، ایک سکھ تھا، سکھ، وہ برطانیہ گیا، برطانیہ، اور اب وہاں ایک ہوٹل میں گیا تو اس کا جی چاہ کہ میں زبان کھاؤں، زبان کی پلیٹ. تو اب اس نے سوچا کہ زبان کی پلیٹ منگوانی ہے، تو اس نے ڈکشنری کھولی لغت، تو اس میں دیکھا کہ زبان کا انگریزی میں کہتے ہیں لینگویجز. تو اب اس کو کہتا ہے اے پلیٹ آف لینگویجز، حالانکہ لینگویج کے معنی جو اب محاورہ دیکھنا پڑتا ہے نا، تو لینگویج کے معنی بولی کے بنتے ہیں، یعنی جیسے اردو، پنجابی، پٹھانی، افغانی اور فارسی، عربی، اس کو جو ہے وہ لینگویجز بولتے ہیں، اور اس کو اردو میں زبان بھی بولتے ہیں کہ مختلف زبانیں ہیں. تو اب وہ پریشان کیا، میں اس کو لینگویج کی یعنی فرانس اور جرمن اور پرتگالی اور انگلش ان کی پلیٹ کیسے بنا کے دوں میں سکھ کو. اب وہ پریشان، تو لہذا وہیں پر ایک سکھ اور ایک آدمی بیٹھا تھا, تو اس نے پوچھا, اب وہ ویٹر سے لڑ رہا ہے, کہنا نا کہ مجھے اے پلیٹ آف لینگویجز, اے پلیٹ آف لینگویجز, تھا تو سکھ پنجابی میں بول رہا ہے, تو اب وہ پریشان کہ میں اس کو کیسے پلیٹ تیار کر کے دوں. تو جب ایک آدمی تھا وہاں تو اس نے بتایا کہ بھائی دیکھو زبان کا ترجمہ, جس زبان سے تم مراد رہے ہو اس کو انگریزی میں ٹنگ بولتے ہیں, ٹنگ. تو لہذا اس نے کہا پلیٹ آف ٹنگ. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے, اس نے زبان کی جو ہے پلیٹ لا کر دے دی, دے دی نا. تو پتا چلا کہ سمجھانے کے لیے ایک سمجھانے والا چاہیے. اب اس کے بعد اس کا جی چاہا کہ میں اور کھاؤں, تو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ویٹر اور بیرا آ کے پوچھتا ہے کہ صاحب کچھ چاہیے, کہتے ہیں اور لے آؤ, کہتے گریبی, کہتے اور گریبی لے آؤ, اور گریبی اور, تو ایک پلیٹ اور. کہتے ہیں نا جب ایک پلیٹ کھائی مزہ آیا, بریانی کی ایک پلیٹ کھائی تو پوچھتا ہے کہ حلیم تلاتی, کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ تو پوچھتا ہے حلمی مزید, کیا کچھ اور ہے؟ تو کہتا ہے ایک پلیٹ اور. تو اس نے سوچا کہ اور, اب اور دیکھوں, اور کا ترجمہ, پلیٹ تو اس کو آتی تھی کہ اردو میں بھی بولتے ہیں, وہ انگریزی کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اب اور کا ترجمہ. تو اس نے دیکھا اور کا ترجمہ اینڈ سے تھا, اے این ڈی اینڈ. اب وہ اس کو کہتا ہے پلیٹ اینڈ. اب اس نے کہا یار یہ کس کس میٹ سے میرا پالا پڑ گیا. تو حالانکہ اس اور سے مراد مزید ہے, جس محاورے میں اس سے مراد مزید ہے, یعنی مور کا ترجمہ, اے پلیٹ مور. مور کا لفظ استعمال کرنا تھا, تو چونکہ اس نے ڈکشنری سے اور لغت سے دیکھا, تو دیکھو اگر جو لغت سے دیکھے گا تو اس کو تو پلیٹ بھی کھانے کو نہ مل سکے گی, اس کو کھانے کو بھی نہ مل سکے گا. قرآن شریف اور قرآن و حدیث کے مطالب کیا سمجھے گا وہ, اس کے مطلب کو کیا سمجھے گا, اس کو تو کھانا بھی نہ مل سکے گا. اب اس کے بعد اس نے آیا, اس نے پوچھا کہ مزید کچھ اور چاہیے, اینی تھنگ ایلس؟ تو اب وہ کہتا ہے کہ اب اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کو وہاں پر آلو بخارا رکھا ہوا نظر آیا, آلو بخارا. تو اس نے دیکھا, کہا یہ آلو بخارا, ہمارے ہاں اس کو آلو بخارا بولتے ہیں. اب اس نے کھولا, آلو, اچھا جی آلو کا ترجمہ پوٹیٹو. اب اس کے بعد کہا بخار, بخارا, کہا یہ بخارا نہیں ہے, بخار ہوگا. لہٰذا بخار کا ترجمہ لکھا فیور, فیور. اب کہہ رہے ہیں اے پلیٹ آف پوٹیٹو فیور, اے پلیٹ آف پوٹیٹو فیور. اب اس نے بھی سر پکڑ لیا کہ یہ کیا ہے. تو دوستو جب جو کوئی آدمی قرآن شریف کا ترجمہ لغت سے ڈکشنری سے کرتا ہے تو وہ اصل میں اپنے مطلب کا ترجمہ کرتا ہے, مراد اللہ اور مراد رسول کو نہیں پہنچ سکتا وہ, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے, اللہ کے رسول نے خود بتایا کہ دیکھو اس کے معنی یہ ہیں. لہذا صحابہ سے پوچھتے تھے کہ اس کے معنی بتاؤ, صحابہ کہتے تھے ہمیں نہیں معلوم, حالانکہ عربی زبان, لیکن وہ خود نہیں جانتے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح فرماتے تھے. تو لہذا لغت سے ترجمہ کرنے والا خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور اپنے پاس کے بیٹھنے والوں کو بھی گمراہ کرتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترجمہ سکھایا, یفاہمہم لفظہ ویبین لہم کیفیت ادائیہ, یہ خود سکھایا. تو یہ کیا ہے, یعلمہم الکتاب. اس کے بعد ہے حکمہ, حکمت کی تعلیم, یعنی نبی کا کیا مقصد کہ حکمت کی تعلیم دے. حکمت کی پانچ تفسیریں ہیں, پانچ تفسیر. کہ نمبر ایک کہ حقائق الکتاب و دقائقہ, حقائق الکتاب و دقائقہ, یعنی کتاب کی حقیقت کیا ہے, یہ جو قرآن شریف ہے اس کی حقیقت کیا ہے, اور اس کے اندر جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں اس کے معنی کیا ہیں. کہ جو اللہ نے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا, کیا یہ عشق کا قصہ ہے کیا, کہ زلیخا اور اس کے عشق کی باتیں ہو رہی ہیں, کیا یہ عاشقانہ قصہ ہے؟ نہیں, بلکہ یہ بتا دیا کہ دیکھو نبی نے ہو کر اپنے اوپر اعتماد نہیں کیا بلکہ وہاں سے بھاگا اور فرار اختیار کیا اور تالے کی طرف بھاگا, حالانکہ جانتا تھا کہ دروازے پر شاہی تالا لگا ہوا ہے اور دروازہ بند ہے, لیکن وہ بھی بھاگے اور وہاں کھڑے ہو کر نہیں دعا مانگی بلکہ تالے کی طرف بھاگے, تو اللہ تعالیٰ نے تالا کو کھول دیا. اس سے یہ سبق ملا کہ دیکھو تم گناہ کے مرکز ہو تو گناہ کے مرکز سے بھاگو, یہ نہ دیکھو کہ ہم جائیں گے آگے تو کچھ نہیں ہے. فرمایا تم اپنی سی تو کر کے دکھاؤ, اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد فرمائی تو انشاءاللہ اپنے امتیوں کی بھی مدد فرمائیں گے. لیکن ہلو تو, ہلو تو. اب گناہ کے مقام پہ کہ صاحب ہم کیا کریں, عورتیں آ گئی, اب کیا کریں, دیکھنا ہی پڑتا ہے, دیکھنا ہی پڑتا ہے. یہ تو بالکل ایسا ہی ہوا جیسے سکھ تھا, اب وہ صبح صبح تیار ہو کے نکلا, بالوں کی کنگھی کی مانگ نکالی, تیل لگایا, خوب سیٹ کیے, ایک ایک بالوں کی کریز بٹھائی, اس کے بعد پاؤڈر لگایا اور شیمپو اسے بال دھوئے پہلے, پھر تیل لگایا اور پاؤڈر لوشن ووشن سب تیار, اور اس کے بعد استری والی قمیض پہنی, ایک ایک کریز نکالی, پینٹ پہنی اس خوب تیار, جوتے پالش بالکل چمکتے ہوئے, اس کے بعد باہر نکلا تیار ویار ہو کے دفتر جانے کے لیے. اب جا رہا تھا اپنے گنگناتا ہوا مستی میں جا رہا تھا تو اچانک رک گیا تو دیکھا آگے کیلے کا چھلکا رکھا ہوا ہے, کیلے کا چھلکا. تو جیسے ہی کیلے کا چھلکا دیکھا فوراً ان کے چہرے پہ عجیب تاثرات ہو گئے, سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ ہائے کیا مصیبت ہے, صبح صبح مجھے پھسلنا پڑے گا. تو بھائی کیلے کے چھلکے نے اس کو کہا ہے کہ پھسلو, کیلے کے چھلکے نے اس کو کہا ہے کہ پھسلو. ارے بھائی تو یہاں سے گزر گیا. تو لہذا کہتے ہیں کہ صاحب مولوی صاحب کیا کریں, حسین بے پردہ نظر آتے ہیں, اب ہم کو دیکھنا پڑتا ہے. تو بھائی انہوں نے کیا کہا ہے, اگر انہوں نے کہا ہے کہ وہ نکلے بے پردہ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو ایک پردہ دیا ہے, ہماری آنکھ پر اللہ نے ایک پردہ لگا دیا, اس پردے کا کوئی بٹن کوئی سوئچ نہیں ہے, جب ایسے حسین موقع آ جائے تب اپنی آنکھیں بند کر لو, آنکھیں بند کر لو, ایسے یہ پردہ ہے, اس کے لیے کوئی بٹن نہیں کہ بٹن دبایا آنکھیں آٹومیٹک بس استعمال کیا اور آنکھیں بند ہو گئی. لہذا کتنا ہی حسین ہو کتنا ہوئی آنکھوں کا پردہ مضبوط رکھے, انشاءاللہ پھسلنے کی ضرورت نہیں ہے. کتنا ہی حسین ہو آپ اپنی نظر نہ اٹھائیے, آپ نظر نہ اٹھائیے کوئی نہ دیکھے گا. بتائیے صاحب اگر آندھی چل رہی ہو, آندھی چل رہی ہو اور کنکڑ پتھر سب چل جاؤ تو کیا اس وقت آنکھیں کھولے گا؟ تو اس وقت کیا اپنی قوت استعمال کر کے آنکھیں بند کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ آنکھ پیاری ہے نا, آنکھ پیاری ہے اس لیے فوراً آنکھ بند کر لی. جس دن ایمان پیارا ہو جائے گا حسین بے پردہ کیا ننگے بھی نکل آئے تو وہ اپنی آنکھوں کو بند کرے گا, کیونکہ ابھی ایمان کی قیمت معلوم نہیں ہے. تو اس لیے جہاں چاہتا ہے منہ اٹھا کے دیکھ لیتا ہے جانور کی طرح سے. تو لہذا حقائق پہلی حکمت کی پہلی تفسیر کیا ہے, حقائق الکتاب و دقائقہ, کہ کتاب کی حقیقت کیا ہے اور اس کا دقیقہ اندر چیز چھپا ہوا ہے, ان قصوں سے کیا مطلب ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام کہ جو لڑکوں کے ساتھ بدفعلی منہ کالا کرتے تھے, یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی قصہ بیان نہیں فرما دیا بلکہ تعلیم دی کہ دیکھو جو یہ منہ کالا کرے گا. اس زمانے کو تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے جو لڑکوں کے ساتھ منہ کالا کرتی تھی پیخانے کے مقامات سے اپنی شہوت کو پورا کرتے تھے, اللہ نے کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, چھ بستی, ہر بستی میں ایک ایک لاکھ شہر, چھ شہر ہر شہر میں ایک ایک لاکھ کی آبادی, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب کو اپنے بازو پر اٹھایا, اس زمین کو اٹھایا اور آسمان پر لے گئے, یہاں تک کہ ان کے گدھے گھوڑے کتے کی آواز آسمان کے فرشتوں نے کی. اس کے بعد فجالنا عالیہا سافلہا, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس زمین کو پلٹ دیا, اس زمین کو پلٹ دیا. لہذا ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ مدینہ شریف ایسے آگے جہاں مدائن کی بستی ہے وہاں پر آج بھی وہ مکانات ایسے الٹے نظر آتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ رات کو وہاں کوئی آدمی جا بھی نہیں سکتا. جن وہ گئے انہوں نے بتایا کہ ایک عجیب خوف, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جس جگہ عذاب نازل ہوا تو وہاں کون امن چین اور سکون پا سکتا ہے. اس کے بعد جب وہ سب زمین پر گرے تو اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش فرمائی, اور ہر پتھر پہ اس خبیث کا, اس مجرم کا نام لکھا ہوا تھا جو لڑکوں کے ساتھ مکالا کرتا تھا. خبیث کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ نے خود خبیث فرمایا, کان تعمل الخبائث, یہ خبیث لوگ گندے کام کرتے تھے, یہ خبیث ہے. جس کو اللہ نے خبیث کہا تو اس کو خبیث کہنا بالکل جائز ہے, جو لڑکوں کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے, بدماشی کرتا ہے, وہ خبیث ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پتھر برسائے جو ان کی کھوپڑی پر پڑے اور دماغ پاش پاش ہو گیا. لہذا فرمائے کہ آج بھی یہ قصہ ایسے ہی تھوڑی بیان کر دیا گیا کہ صاحب وہ تھا, مطلب آج بھی جو یہ حرکت کرے گا گو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایسا عذاب تو نازل نہیں ہوگا لیکن اس کی عقل الٹی ہو جائے گی, پاگل ہو جائے گا وہ, کیونکہ سور بھی پخانہ کھاتا ہے, سور خنزیر. اگر سور کا نام منہ سے نکالو کہتے ہیں مول صاحب سور کا نام لینا اچھی بات نہیں ہے, حالانکہ وہ پخانہ کھاتا ہے. تو انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا, کیا اس کا یہی کام ہے کہ پخانے کے گندے مقامات میں گھسے؟ یہ تو سور سے بھی بدتر ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو اس کام کے دھولیے تو ہی پیدا کیا, اشرف المخلوقات بنایا. تو یہ قصے عبرت کے لیے ہیں, یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں قرآن شریف میں, یہ مطلب حقائق بیان کرے اور دقائق کو بیان کرے. یہ حکمت کی پہلی تفسیر ہو گئی. نمبر دو, سننا, طریق السنہ یعنی سنت کا راستہ ہے, یہ سب کا سب حکمت ہے کہ نماز میں کیسے کھڑے ہوں, ہاتھوں کو کیسے اٹھائیں اور ہاتھوں کو کیسے باندھیں, اور جو ہے صاف پانی کیسے پئیں, کھانا کیسے کھائیں, یہ سب طریقہ ہے, یہ حکمت ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی. دو باتیں ہو گئی, اور تیسری بات, ارے کیا بات ہے, ما يكمل به النفوس من الاحکام والمعارف, یعنی وہ چیزوں کی تعلیم دی جن سے ان کے نفوس کامل ہو جائے, احکام اور معارف میں سے, احکام اور معارف میں سے ان چیز کی تعلیم دی جس سے ان کے نفوس کامل ہو جائیں، اور وہ نبی کے شاگرد جن سے صحابہ سے جن سے کام لینا تھا قیامت کے لیے ان کی تکمیل فرمائی ایسے احکام اور معارف سے. یہ کیا ہے؟ حکمت کی تعلیم ہے. جیسے ایک دفعہ ہمارے مرشد نے فرمایا کہ ہم انگلینڈ گئے، وہاں گاڑی میں کوئی خرابی ہو گئی، اب وہاں پر گاڑی گیراج میں گئی تو جو میکینک تھا اس نے ایک جگہ ہتھوڑی سے ٹک کر کے ہلکا سا ایسے سے ہلکا سا مارا، اس کے بعد گاڑی سٹارٹ ہو گئی چلنے لگی. تو اس نے کہا کہ ہاں بھائی کتنے پیسے؟ اس نے کہا 50 پاؤنڈ دو. اس نے کہا یار تم نے ذرا سی ہتھوڑی ماری اور 50 پاؤنڈ ایٹھ لیے، ایٹھ رہے ہو مجھ سے اتنے زیادہ پیسے. اس نے کہا میں ہتھوڑی مارنے کے پیسے نہیں لے رہا، بلکہ ہتھوڑی کہاں مارنی چاہیے اور کتنی قوت سے مارنی چاہیے اس چیز کے پیسے لے رہا ہوں. اسی کا نام ہے حکمت. کیسی عجیب بات. اور آخری کہ وضع الشیء فی محلہ، یہ حکمت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جس چیز کے لیے بنایا ہے وہ اس کے موقع پر استعمال کرنا. آنکھ سے چلنے کا کام نہیں لے سکتا، کان سے بولنے کا کام نہیں لے سکتا، پاؤں سے پکڑنے کا کام نہیں لے سکتا، اور ہاتھوں سے دیکھنے کا کام نہیں لے سکتا. اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو دیکھنے کے لیے بنایا تو اس کو دیکھے، لیکن کہاں دیکھے؟ فی محلی ہی، یعنی قرآن شریف کو دیکھے، ماں باپ کو دیکھے، بیوی کو دیکھے، اور خانہ کعبہ کو دیکھے، آسمان کو دیکھے، درخت کو دیکھے، زمین کو دیکھے. لیکن اگر یہی دیکھنے کی قوت کو حسینوں کو عورتوں کو دیکھ رہا ہے یا لڑکوں کو دیکھ رہا ہے تو یہ کیا؟ وضع الشیء فی غیر محلی کیا. اللہ نے یہ آنکھیں اس لیے نہیں پیدا کی کہ تم نامحرم عورتوں کو دیکھو، یہ ظلم ہے، عدل ہے. اور اسی کا نام عدل ہے کہ جس چیز کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا اس کو وہی استعمال کرنا، اس کا نام عدل ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیخانے کے مقام میں گھسنے کے لیے نہیں پیدا کیا، اپنے عضو کو وہاں نہیں اس کے لیے، لہذا وہاں کرنا یہ ظلم ہے، یہ حکمت کے خلاف ہے، پاگل پنا اور گدھا پنا، یہ الو ہے یہ شخص. جس چیز کو جس کام کے لیے پیدا کیا، وضو شیء فی محل لی، یعنی جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا اس کو اس کے محل میں استعمال کرے، اس کے محل میں داخل کرے. اور کرنا اس کے خلاف یہ ظلم ہے، ظلم، یہ ظالم ہے جو لڑکوں کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے. تو یہ حکمت کی تفسیر ہو گئی نا. اب اس کے بعد آگے فرمایا، بس گاڑی جلدی جلدی دوڑاتا ہوں، مضمون لمبا ہو گیا، اب کیا کریں صاحب، ہم نے چھوٹا بس سوچا تھا مختصر سی تفسیر پیش کر کے وہ کر دیں گے، لیکن کیا کریں، کچھ بات سمجھانی بھی پڑتی ہے نا تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آ گئے. اور آخری فرمایا ویزکیہم، ویزکیہم یعنی نبی صحابہ کا تزکیہ بھی کریں. یہاں یزکیم فرمایا، یزکیم باب تفعیل سے ہے، جس کے اندر جس کا فعل فعل لازم نہیں بلکہ فعل متعدی بھی ہے، یعنی جس کا فعل فاعل پر نہیں بلکہ مفعول پر تمام ہوتا ہے. علماء اس کو سمجھتے ہیں، یعنی جس کے لادہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم قرآن شریف ہیں، بخاری شریف ہے، ہم خود پڑھ لیں گے ہمارا تزکیہ خود ہی ہو جائے گا. تو بات دیکھو، اللہ نے اسی میں فرما دیا کہ نبی نے صحابہ کا تزکیہ نبی نے کیا، صحابہ کا تزکیہ نبی نے کیا، ورنہ قرآن شریف موجود تھی صحابہ خود پڑھتے. اللہ تعالیٰ تمام ایک ایک، اللہ کو اس بات پر قدرت ہے کہ ہر گھر پر ایک ایک کتاب نازل فرماتا اور وہ اپنا تزکیہ خود کر لیتا. نہیں، کتاب ایک نازل فرمائی اور کتابیں چند، چار کتابیں، اور سمجھانے کے لیے 1,00,000 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام بھیجے. تو پتا چلا کہ کتاب کو سمجھانے کے لیے، کتاب اللہ کو سمجھانے کے لیے رجال اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کے مردوں کی، اولیاء کی ضرورت ہے. نبی نے سمجھایا. لہذا آج بھی قرآن شریف بخاری شریف موجود ہے لیکن اس کو پڑھ کر کوئی اپنا تزکیہ نہیں کر سکتا. لہذا کتنے لوگ ایسے ہیں بدنظری کرتے ہیں، اور بدنظری کر کے آتے کہتے چلو قرآن شریف پڑھ لیں تاکہ ہمارا دل دھل جائے، اور قرآن شریف پڑھتے ہیں تھوڑی دیر، تو قرآن شریف پڑھتے ہیں پھر شیطان پہنچ جاتا ہے، ابے کہاں چلے گیا تھا یار، تیرا میں انتظار کر رہا تھا، اچھا چل تو قرآن شریف پڑھتا رہے، اندر ہی اندر مزے لیتا رہے. ایک صاحب نے خود بتایا مجھ کو، یہ میں ایسے نہیں بات پیش کر رہا کہ صاحب ہم قرآن شریف پہلے تو پڑھتے رہے، پہلے تو بڑا مزہ آیا، شیطان نے خوب مزے دیے، اور پھر ہوا یہ کہ قرآن شریف بھی پڑھ رہے ہیں زبان سے قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی ہے اور دل میں اس حسین سے مزے ہو رہے ہیں، اور زبان نماز پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر، اور اندر ہی اندر حسینوں کے خیالات اندر پک رہے ہیں. لہذا اپنا تزکیہ یہ خود نہیں کر سکتا، اس کے لیے کسی مزکی کی ضرورت ہے. دیکھو ڈاکٹر اپنا آپریشن خود نہیں کر سکتا، ڈاکٹر کو بھی زیادہ سے زیادہ انجیکشن لگا کر بے ہوش ہو سکتا ہے، آپریشن کرنے کے لیے دوسرا ڈاکٹر چاہیے نا بھائی. وہ اپنا آپریشن کہے کہ بھائی تو خود ڈاکٹر ہے، خود کر لے، تو کیا ہوا، پیٹ پھاڑ، بے ہوش ہو جائے گا، پیٹ پھاڑ دیا پڑے میں، کچھ نہیں کر سکتا، لہذا اس کے لیے دوسرا ڈاکٹر چاہیے. تو شیخ کو بھی دوسرے شیخ کی ضرورت ہے، دین کی خدمت کرنے والوں کو بھی شیخ کی ضرورت ہے. لہذا تزکیہ خود نہیں بلکہ اس کے لیے کوئی مزکی چاہیے. اور یزکیہم، یزکی بتاتا ہے مفرد واحد ہے، شیخ ایک ہو، ہم ہم کی ضمیر بتاتی ہے کہ مرید بے شمار ہو سکتا ہے. ہاں مول صاحب، علماء ان کو باتوں کو سمجھتے ہیں. اچھا، اب تزکیہ تین قسم کا تزکیہ، بس یہ تین تفسیر ہے تزکیہ کی، تین تفاسیر ہیں کہ یعنی تزکیہ کیسے کریں گے. کہ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم یُطَاهِرُ، تزکیہ معنی تطہیر کرنا، پاک کرنا، تطہیر کرنا، تزکیہ تطہیر، دیکھو ایک ہی باب ہے دونوں، تطہیر کرنا، پاک کرنا. کہ یُطَاهِرُ قلوب صحابہ، یُطَاهِرُ قلوب صحابہ من العقائد الباطلة وعن العقائد الباطلة وعن الاشتغال لغیر اللہ وعن الاشتغال بغیر اللہ، یعنی صحابہ کے قلوب کو پاک کرے عقائد باطلہ، گندے عقیدوں سے. کہ یہ نہیں کہ ولیوں سے سب کچھ ہوتا ہے، ولی سے کچھ نہیں ہوتا، ہاں ان کی دعاؤں سے تو ضرور کام بنتا ہے لیکن اس سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ہوتا اللہ سے، یہ عقیدہ ہے. اور دل میں غیر اللہ نہ ہو. تمام حسین نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مرزوب، نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مرزوب، خدا کا گھر پائے عشق بتا نہیں ہوتا، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں حسینوں کو مت بٹھاؤ. تو لہذا قلوب کا تزکیہ کرے، قلوب کو پاک کرے، کس چیز سے؟ کس چیز سے؟ کہ دل کے اندر سے گندے عقیدے اور عقائد باطل، کہ صاحب ہم تو ولیوں سے مانگیں گے اور ہمیں ولیوں سے سب کہ آپ ہمیں دے دیجئے، اولاد دے دیجئے، اولاد دے دیجئے. ارے بھائی، کیا نہیں ہوتا ہے خدا سے مانگتا ہے جو تو اولیاء سے، اللہ سے مانگے، لیکن ان سے دعا کرائے کہ آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ ہم کو یہ نعمت عطا فرما دے. یہ عقیدے ہونے چاہیے. اسی طرح عقائد کی اصلاح کرے، بلکہ بزرگوں نے مشورہ دیا کہ دیکھو اپنے عقائد کو خاص طور پر جا کر علماء سے سیکھو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی چیز دل کے اندر شک و شبہ موجود ہو جس کی وجہ سے ساری زندگی کی محنت ضائع جائے. پتہ چلا تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، اشراق بھی پڑھ رہے ہیں، اور خانقاہوں میں بھی جا رہے ہیں، حج و عمرہ بھی کر رہے ہیں، تبلیغ میں وقت بھی لگا رہے ہیں، اشراق تلاوت سب چل رہا ہے، لیکن وہ ایک عقیدہ موجود ہے تو اس کی وجہ سے یہ سب کے سب پر پانی پھر جائے گا. اس لیے اپنے عقائد سیکھے اور مشورہ بھی کریں کہ صاحب میرے دل میں یہ بات ہے، آپ اس کی ذرا اصلاح فرما دیجئے، دیکھ لیجئے یہ ٹھیک ہے. اگر وہ کہتے ٹھیک ہے تو ویری گڈ، مزے. اور کہتے نہیں بھائی اس کو ایسے نہیں، ایسے کہو، جیسے ولیوں کے بارے میں عقیدہ کہ صاحب یہی سب کر دیں گے، یہ جائز نہیں ہے، ان کی عظمت کرے، عزت کرے، لیکن وہ بھی انسان ہے. اور ہاں یہ نیک ضرور ہے، یہ عقیدہ کہ اس کی دعاؤں سے کام بنے گا، یہ اس کی نیک ہے، اللہ اس کی دعا سنتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہی دے گا، اولاد اسی سے دے گا. مزار پہ پہنچ گئے کہ بابا جی اولاد دے دو، تو میاں تم کس بات کے مرد رہے، تم ہی دھکے لگاؤ، پیدا کرو اولاد، بابا جی سے کیوں پہنچ جاتے ہو. لہذا یہ عقائد کو اپنے اصلاح کروائے، اپنے عقائد کی اصلاح کروائے، ایک تفسیر ہو گئی. اور اس دل سے غیر اللہ کو نکال دے، اور یہی کہے دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، آب مانے پانی، گل کے مانے مٹی، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، یعنی دل سے تمام غیر اللہ نکل جائے. اور یہی شعر پڑھے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. کہ اللہ آپ کا چاہتے تھے کہ تم اپنے دل سے تمام چیزیں نکال دو، تب ہمارے دل میں آئیں، ہم تمہارے دل میں آئیں گے. تو اللہ ہم نے اپنے دل سے تمام خواہشات کو نکال دیا، ہر چیز کو نکال دیا، اب تو آپ ہمارے دل میں متجلی ہو جائیں، دل کو خالی کر دیا. تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا کہ وہ خود کہے گا کہ یہ کون آیا، یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی، ایک بجلی سی پہلے کون دی اس کے آگے خبر نہیں ہے، ایک بجلی سی پہلے کون دی اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. لہذا دل سے غیر اللہ کو نکالے دیو ہو گیا نا، اور یہ کام خود نہیں شیخ کرے گا، شیخ کوئی ڈنڈا لے کے پیچھے پڑے گا، کیونکہ بھاگتا نہیں ہے نا، کتے بلی گھسے ہوئے تو کیا کتے بلی سے حضور آپ تشریف لے جائیے، بلکہ پتھر لے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ڈنڈا تو شیخ بھی ذرا ڈنڈا لے کے آ جائے گا، ہاں بیٹا نکالتا ہے نہیں نکالتا، لگاؤ ڈنڈا. اس کے بعد پھر یہ شیخ کا کام ہے. ایک ہو گیا، نمبر دو کہ فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یطاہر نفوس الصحابہ عن الاخلاق الرذیلہ، کہ جو ان کے انفاس کو، ان کے نفوس کو گندے اخلاق سے پاک کریں، جیسے تکبر ہے، حسد ہے، غصہ ہے، کینہ ہے، یعنی ان کا جو گندی چیزیں ہیں ان کے اخلاق رذیلہ کو اخلاق حمیدہ سے تبدیل کر دے. صبر ہے، شکر ہے، تواضع ہے، اور اب مخلوق کے سامنے بچنا، اچھے اچھے اخلاق اس کو نصیب ہو جائے، یہ چیز آ جائے. یہ انفاظ کا تزکیہ کرتا ہے، یہ نبی کا کام ہے. دو ہو گئی، دو تفسیر ہو گئی. اور تیسری تفسیر تزکیہ کی کیا ہے؟ کہ فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یطاہر ابدان صحابہ، صحابہ کے بدن کی کرے عن الانجاس، نجاست سے، والاعمال القبیحہ، اور گندے اعمال سے، جو ہمارے اعضاء سے، ہمارے جسم سے اور ہمارے اعضاء سے جو گندے کام سردرد ہوتے ہیں، اور نجاستیں جیسے پیشاب پخانا لگ جانا، یا گندے کام کرنا جیسے نامحرم کو چھونا، ان کو دیکھنا، ان کی گفتگو سننا، ان کے حرام بوسے باسی کرنا، یا ان کی طرف چل کر جانا، ان تمام کو بدن کو پاک کرے، ان تمام چیزوں سے بدن کو پاک کرے. یہ ہے نبی کا کام، اسی کا نام ہے تزکیہ. اور یہی کام خانقاہوں میں ہوتا ہے. خانقاہ کس چیز کا نام ہے؟ اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ، جہاں پہ آہیں نکلے. یہ تھوڑی کہ جہاں پہ عورتیں ہیں عورتوں سے ٹانگے دبا رہے ہیں اور حال تاری ہو رہا ہے. جب حال تاری ہوتا ہے، جہاں عورتیں ہوتی ہیں نا، قوالی سنتے ہیں، حال تاری ہوتا ہے، ہاں نعرے مارتے ہیں، اور پھر جہاں عورتیں ہوتی ہیں وہیں گرتے ہیں، مردوں کی طرف نہیں گرتے، بلکہ جس طرف عورتیں ہوتی ہیں نا وہیں جا کر چھلانگ. تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب چونکہ ان پہ حال تاری ہے یہ معذور ہے، لیکن ان کا حال بڑا چلاک ہوتا ہے، عورتوں پہ جا کے گرتا ہے، کبھی مردوں پہ نہیں گرتا. یہ بدماشی ہے، یہ بدماشی ہے. لہذا یہ خانقاہ نہیں ہے بلکہ خامخواہ ہے. اور یہ شاہ صاحب نہیں بلکہ سیاہ صاحب ہیں، منہ کالا اپنا بھی کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو بھی برباد کر رہے ہیں، لوگوں کو، ساتھ بیٹھنے والوں کو. لہذا جن خانقاہ میں گناہ سے بچنے کی تعلیم، سنت پہ چلنے کی تعلیم نہ دی جاتی ہو، یہ خانقاہ نہیں ہے، خامخواہ ہے. خامخواہ ہے بھائی، کیونکہ شریعت اور سنت کے خلاف کیسے چلے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورتوں سے پردہ کیا. یہ پیر صاحب کہتے ہیں کہ عورتوں سے پردہ ہی نہیں کرتے ہیں. کہتے ہیں صاحب ہمیں کچھ نہیں ہوتا، پیر صاحب تو پہنچے ہوئے ہیں، پہنچے ہوئے ہیں. اور ان کی پہنچ دیکھو تو شلوار خراب نکلے گی. یا اگر کچھ نہیں ہوتا تو دوسری بات یہ ہے کہ بےچارے واقعی اب تو بالکل پیدا لوگ ہیں، کسی کام کے نہیں رہے، اس لیے ان کو کچھ نہیں ہوتا. ہے نا، ہنس رہا ہے؟ لیکن بات یہی ہے، یہ کمبختوں نے دماغ خراب کیا ہوا ہے. لیکن کوئی کہے کہ صاحب جعلی پیر ہی ہر جگہ ہوتے ہیں، ہمیں اصلی پیر ملتا نہیں ہے، تو یہ عقیدہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ عقیدہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ دیکھو، ڈالڈا گھی ہونا، نقلی گھی بنانا، فوٹو اسٹیٹ ہونا، یہ دلیل ہے اصلی موجود ہے. کیونکہ نقل بنتی ہی اصل سے، اگر اصل نہ ہوگی تو نقل کیسے بنے گی؟ کیوں صاحب؟ نقلی گھی بتاتا ہے اصلی گھی موجود ہے، یہ تو خود عقل تسلیم کرتی ہے نا اس بات کو. لہذا جعلی لوگوں کا موجود ہونا یہ دلیل ہے اصلی ضرور موجود ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جعلی تو آپ کو، اب دیکھو ایک عالم نے عجیب بات فرمائی کہ ڈالڈا گھی ہر دکان پہ ملتا ہے، ہر دکان پہ جاؤ نقلی گھی مل جائے گا، لیکن اصلی گھی کہیں کہیں ملتا ہے. لہذا جعلی تو ہر جگہ آپ کو ہر گلی کوچے میں مل جائیں گے، لیکن اصلی مال ذرا ملتا ہے تھوڑی محنت سے، کچھ مہنگا بھی ہوتا ہے، ذرا تاکہ تمہیں پتا چلے کچھ محنت بھی کرو میاں، محنت کرو. لہذا اصلی مال ملتا ضرور ہے لیکن تھوڑا ہوتا ہے، لیکن جو کھاتا ہے مست ہو جاتا ہے اس کو. تو اسی سے پتا چلا، کیوں کہے کہ جعلی پیر ہے اصلی اب کوئی نہیں ہوتا، یہ جھوٹ بولتا ہے. جو یہ کہے کہ جعلی پیری مریدی یہ دھوکے بازی ہے، یہ خود دھوکے باز ہے. کیونکہ اصلی پیری مریدی، دیکھو پیری مریدی تو میں نے آپ کو سمجھا دیا، یہ کیا ہے؟ یزکیہم، قرآن شریف کی آیت سے کہ کیا ہے کہ شیخ کا کیا شیخ کا کام کیا ہے؟ کہ وہ نفوس کو صاف پاک کرے اخلاق رذیلہ سے، اچھے اخلاق کو تعلیم دے، اور دل کو پاک کرے غیر اللہ سے اور گندے عقیدوں سے، اور جسم کو پاک کرے نجاستوں سے اور گندے اعمال سے، اور سنت کی تعلیم دے. یہ ہے خانقاہ. آگے فرمایا انک انت العزیز الحکیم، کہ بے شک اے اللہ آپ زبردست طاقت والے ہیں اور حکمت والے ہیں. یعنی کہ عزیز کے کیا معنی؟ القادر علی کل شیء ولا یعجزہ شیء فی استعمال قدرتی، کہ آپ کو ہر چیز پر قدرت ہے. لہذا اگر آپ ایسا نبی بھیجنا چاہیں گے تو آپ کے اس نبی کو بھیجنے میں اور اس کو یہ چار کام انجام دینے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے گی، اور آپ کا دین چمکے گا. لہذا اگر وہ چاہے چھپانا بھی چاہے گا تو بجھا نہ سکے گا. لہذا دیکھ لیجئے اسلام کیسا چمکا. کفار نے مشرکین نے چاہا اس کو چھپا دیں نیست و نابود کر دیں. جنہوں نے چھپانا چاہا اور جنہوں نے نیست و نابود کرنا چاہا وہ خود ملیا میٹ ہو گئے. لہذا آج بھی جو دین کو مٹانا چاہتا ہے خود مٹ جاتا ہے. دیکھ لو سوویت یونین کا انجام کیا ہے. آج کے طالب علم تو سوویت یونین کو جانتے بھی نہیں ہیں کہ سوویت یونین ہوتا کیا ہے. یو ایس ایس آر یہ تو آج کل کے لوگ بچے تو جانتے بھی نہیں ہیں یہ ہوتا کیا ہے. نام و نشان مٹا دیا, کتابوں سے وجود ہی مٹ گیا اس کا, نقشے میں اس کا نام و نشان ہی نہیں ہے. تو لہٰذا جن لوگوں نے اسلام کے خلاف دین کے خلاف چلنا چاہا تو ان کا وجود ہی مٹ گیا, خود بھی مٹ گئے, ان کا خاندان بھی مٹ گیا, ان کا نام لینے والا بھی نہیں ہے. اگر ہے بھی تو لوگ اسی پر پیشاب کرتے. اور دین چمک رہا ہے اور اللہ والے چمک رہے ہیں, سورج چمک رہا ہے. دین کیا چمکے گا, اللہ والے کیا چمکیں گے. یہ دین کی غلامی سے, رسول اللہ کی غلامی سے اللہ ان کو چمکا دیتا ہے. اور عزیز ہے اور حکیم بھی ہے, یعنی جانتا ہے کہ ہم اپنی طاقت کو, کیونکہ زبردست طاقت والا ہوتا ہے نا, جس لڑکے کو طاقت آتی ہے اس کو گھوسا مارا اس کا ہاتھ موڑ دیا, سارے محلے والے بچے اس بچے سے پریشان ہوتا ہے جس کو جو زیادہ کھڑا گوشہ کھا کر طاقتور ہو جائے. کہتے یار یہ تو دیکھو کسی کے دانت توڑ دیے, کسی کی آنکھ پھوڑ دی, کسی کی ٹانگ توڑ دی. یہ نہیں بلکہ وہ اپنی طاقت کو حکمت سے استعمال کرتا ہے, یعنی کہ کس موقع پر طاقت استعمال کرنی چاہیے کس موقع پر نہیں کرنی چاہیے اللہ اس کو خوب جانتا ہے. تو لہذا پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد چار, کہ کتاب کی تعلیم, یتلو علیہم آیاتی کا کتاب کی یعنی تلاوت, نمبر دو یعلمہم الکتاب کہ کتاب کے الفاظ سکھائے کہ اس کے معنی کیا ہیں اور اس کو کیسے ادا کرنا ہے, یہ اسے مدارس کا. اور حکمت کی تعلیم جس کی پانچ تفسیر بتا دی کہ سنت اور اس کی دقائق اور معارف اس کے اندر جو ہیں اور کیا چیز کہاں استعمال کرنی چاہیے, یہ سب تعلیم یہ مدارس میں دی جاتی ہے. اور تزکیہ جو خانقاہوں میں. اب رہی بات کہ صاحب تبلیغ کہاں گئی, کہ تبلیغ کا بھی تو کام ہے, وہ کہاں چلا گیا, اس کو تو کھا گئے مولوی صاحب اپنے مطلب کی گا کر اس کو کھا گئے. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا تھا کہ میں نے تبلیغ کا کام اس لیے شروع کیا ہے تاکہ مدارس اور خانقاہیں آباد ہو. لہذا تبلیغ کا کام یہ بھی ہمارے بڑوں کا کام ہے. ان کا کیا خود فرمایا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں نے تبلیغ کا کام اس لیے کیا کہ وہ لوگ جو عوام, وہ عوام جو علماء سے دور ہے اللہ والوں سے دور ہے, ان کو علماء اور عوام سے جوڑے. یہ تبلیغی بیچارے یہ بیچارے پل کا کام دیتے ہیں, عوام کو اللہ والوں سے علماء سے جوڑنے کا کام دیتے ہیں یہ. لہذا یہ نہ کہے کہ تم کیا بستر لے کے لوٹا لے کے نکل جاتے ہو. ارے یہ تو بلکہ ان کی ہمت ہے کہ جہاں عالم کی شان نہیں ہے جانا, کہ وہ جہاں جن موقع پر جائے یہ بیچارے وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں, ڈنڈے بھی کھاتے ہیں. جیسے ایک جماعت گئی پنجاب میں, پٹھان تھے اس میں سارے, تو امیر صاحب ان کے عالم تھے. اب جو ہے وہ ایک جگہ پہنچے تو وہ مانتے نہیں تھے, سب ڈنڈے ونڈے سامان بستر اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیا وہ مسجد والوں نے. تو اب خان جو تھے انہوں نے کہا امیر صاحب یہ ہمارا سامان پھینک رہے ہیں, آپ ہمیں کچھ دیجیے, ہم خود جواب دیں گے, ہم بھی کھوچا کہیں گے, ہم چھوڑے گا نہیں اس کو. انہوں نے کہا نہیں بھائی, انہوں نے کہا نہیں صبر کرو, ہمارے بڑوں کی تعلیم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف اٹھائی ہے, آپ صبر کرتے رہے. تو اس کے بعد سامان پھینکتے چائے کی کیتلی اٹھائی وہ بھی پھینک دی. اب تو ایک نے نعرہ لگایا کہ امیر صاحب اب تو جہاد واجب ہو چکا ہے کہ ہم چائے کی کیتلی یہ برداشت نہیں کر سکتے, کیونکہ خان صاحب جو ہے یہ چائے کا عاشق ہوتا ہے نا صحیح. تو کہتا ہے کہ صاحب کیوں, تو بےچارے رائونڈ والے بھی سمجھاتے رہتے ہیں لیکن چائے نہ پیو کم کرو, تم کیوں اس کے اتنے عاشق بنے ہو, چائے کو معشوق بنا ہوئے. لیکن بھائی حلال ہے لہذا اس لیے کرے, لیکن اعتدال رکھے اس میں, یہ چائے پیے لیکن اعتدال رکھے. بہرحال تو دیکھا کہ یہ بےچارے اتنی محنت کرتے ہیں کہ جوتے کھا رہے ڈنڈے کھا رہے ہیں اور چائے کی کتلی بھی پھینکی جاتی ہے, اور بعض جگہ تو ایسا موقع آ جاتا ہے کہ نسوار بھی نہیں ملتی, تب کتنی محنت سے کام کرتے ہیں, لگے رہتے ہیں. لہذا یہ جو تبلیغ والے ہیں یہ اللہ والے اور علماء کو, عوام اور علماء اور عوام اور اللہ والوں کو جوڑنے کا کام دے رہے ہیں, یہ پل کا کام دے رہے ہیں. اس لیے جو پل ہوتا ہے وہ بےچارہ پاؤں کے نیچے آتا ہے, اس لیے یہ بےچارے برداشت کرتے ہیں, ٹھکا ٹک سب کی برداشت کرتے ہیں, اور لیکن عوام کو علماء تک پہنچا دیتے ہیں. یہ ہے تبلیغ کا کام. لہذا جو بعض کیونکہ کہتے ہیں بس یہ دیکھو لے کے بسترا لے کے نکل پڑے اور ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے, بس جب دیکھو یہ چل پڑے اور دیکھا آیا دوسرے تبلیغی رستہ بدل لیا, تو یہ اچھی ہے نہیں ہے, بس یہ ان کا یہ بےچارے بڑی محنتیں کرتے ہیں, سارا دن ان کے معاملات دیکھیں تو ہم بھی نہیں کر سکتے وہ جو یہ بےچارے دن بھر لگے رہتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے سب. تو اللہ تعالیٰ تو یہ بتا دیا کہ یہ سب دین کا کام ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سے. اور اب رہی بات کہ صاحب ایک بات سوال کیا کریں, بات ہے حالانکہ سوچا تھا مختصر کروں گا لیکن بات سے بات نکلتی ہے, اور آج تو روٹی بھی نہیں کھانی نا کسی نے روزہ.